طریقتکا ہے مجموع مدنی مذاکرہ، ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم ہم سب کے گناہوں کو معاف اے اللہ ہمیں بے حساب بخش ساری امت کی مغفرت فرما اولا گناہوں سے بچا نیک بنا متقی پرہیزگار بنا بے اولادوں کو ایک اولاد عافیت کے ساتھ بغیر آپریشن کے عطا فرما ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما کرونا وائرس کو دنیا سے لیست و نابود فرما کرونا وائرس کے مریضوں کو صحت نصیب فرما اے اللہ جو کرونا وائرس میں مسلمان وفات پا گئے بے حساب مغفرت فرما سوگواروں کو ان کے صبر عطا فرما صبر پر اجر عطا فرما ہم سب پر رحمت کی نظر فرما آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي
سبحان اللہ شیخ طریقت امیر سنت نے کرونا وائرس کی وبا سے کووڈ 19 اس وبا سے نجات کے لیے اذان دی ہے سلسلہ جاری ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا کرم فرمائے فضل فرمائے اللہ کریم یہ پریشانیاں یہ آفتیں یہ بیماریاں دور فرما کر راحتیں سلامتیاں عافیتیں ہمارا مقدر بنائے الحمدللہ شیخ طریقت امیر سنت ہمارے درمیان جلوہ گر ہیں سوال جواب کا سلسلہ بھی شروع ہوگا میں امیر سنت کی بارگاہ میں جو ابھی ایک کوسچن اور سوال رکھنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور ایک طبقہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر جو محنت نہیں کرنا چاہتا اور وہ لوگ جو محنت کر کے ہارڈ ورک کر کے ایک مقام کو ایک مرتبے کو ایک رتبے کو پہنچے ہیں وہ حاصل کرنا چاہتا ہے یعنی محنت تو نہیں کرنی لیکن مجھے ارننگ چاہیے پیسہ چاہیے تو جو محنت کر کے زیادہ پیسہ کما رہا ہے اتنا چاہیے کامیابی چاہیے تو جس نے محنت کر کے ایک سفر کیا ہے جو اس کی کامیابی ہے مجھے وہ کامیابی چاہیے لیکن میں نے محنت نہیں کرنی شارٹ کٹ تلاش کر رہے ہیں محنت سے جی چرا رہے ہیں کیا فرمائیں گے آپ
من جد وجد جس نے جد و جہد کی اس نے پا لیا تو بغیر محنت کے تو پیٹ میں نوالا بھی نہیں پہنچے گا
اللہ اکبر
ذرا وہ محنت کہاں سے چلتی ہے دیکھو کسان گندم کا دانہ بوتا ہے پھر پودا نکلتا ہے مسلسل پانی دیتا ہے کھاد دیتا ہے خدمت کرتا ہے پھر وہ بالی نکلتی ہے اور آخر کار گندم حاصل ہوتی ہے پھر اس کی چھلائی کٹائی اور پھر وہ پسائی تو پھر وہ آٹا بنا تو پھر وہ آگ نے اپنا کام دکھایا چولہے نے اپنا حصہ دیا اور توے نے اپنا حق ادا کیا، کسی کے ہاتھوں نے تپش برداشت کی تو پھر جا کر روٹی بنی، تو پھر سالن کی بھی ساتھ میں، تو پھر روٹنے والا بنا، پھر بھی منہ میں رکھا، بغیر محنت کے نہیں ہوگا کچھ بھی، منہ میں رکھ لیا آپ نے، بغیر محنت کے بھی نگل نہیں پائیں گے آپ، نگلیں گے تو بھی پھنسیں گے، اس لیے دانتوں کو زحمت دینی پڑے گی، وہ محنت کریں گے، چبائیں گے، کریں گے تو پھر جا کر یہ پیٹ میں جائے گا۔ تو ایک روٹی کے نوالے پر کتنا کام ہو رہا ہے، محنت 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 محنت۔ تو بہرحال یہ کہ محنت کرے، کوشش کرے اور نظر اللہ پر رکھیں، السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش میری طرف سے ہے اور تکمیل یعنی پورا کرنا رب کی طرف سے ہے، محنت لاکھ کرے رب نہ چاہے تو کوئی پھل نہیں ملے گا۔
درست فرمایا،
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ
وسلم۔ حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر بھی ہے نا جی، کہ مالی دا کم پانی دینا مشکاں بھر بھر پاوے، تے مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے۔ تو انسان بندے کو چاہیے کہ وہ سٹرگل کرتا رہے۔ حضور ہم یہ سنتے ہیں اپنے بزرگوں سے، بڑوں سے سنتے ہیں کہ پرانے زمانے میں لوگ جو ہے وہ کوہنا مشک ہوا کرتے تھے، بڑی سٹرگل کرتے تھے، محنت کرتے تھے، مشقت کرتے تھے، بڑے یعنی ہیوی ہیوی کام جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارے زمانے کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سستی کا ریشو جو ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے، سستی آپ کہہ لیجئے، محنت سے جی چرانا کہہ لیجئے، یہ چیزیں جو ہے یہ زیادہ ہوتی جا رہی ہیں، اور آدمی جو ہے یہ سہولت پسند ہوتا جا رہا ہے کہ بھئی سہولت چاہیے ہر کام کے اندر۔ تو آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ ایک سہولت پسند بندہ جو بننا چاہ رہا ہے، جو محنت سے جی چرا رہا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں کہ محنت کرنا نہیں چاہ رہا؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس کے ریزنز کیا لگتے ہیں؟
اب مشینی دور آ گیا نا
جی،
وہ تو آئندہ تو سنا کہ روبوٹ کام کریں گے گھر کے، ابھی تو روبوٹ اتنے عام ہوئے نہیں ہیں، روبوٹ شاید بن تو گئے ہیں
جی،
لیکن ابھی عام نہیں ہوئے۔ جس دن روبوٹ آئیں گے نا، اس دن ڈاکٹروں کا بیڑا پار ہو جائے گا، کوئی محنت ہی نہیں کریں گے، وہ دل پکڑ کے بیٹھے ہوں گے، چربیاں چڑھی ہوئی ہوں گی۔ تو یہ کہ محنت میں عظمت ہے، اپنے ہاتھ سے کام کرنا سنت بھی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر کے کام کاج اپنے دست مبارک سے انجام دیتے، تو یہ کہ مشین آ گئے نا، اس کی وجہ سے کافی آسانی ہو گئی اور کام سہل ہو گیا۔ ایک آدمی کا کام یعنی 100 آدمیوں کا کام مشین ایک جھٹکے میں کر کے رکھ دیتا ہے، تو یوں مشین کی وجہ سے بندے جو ہیں وہ ڈم ہو گئے۔ جیسے کہ پہلے گھوڑے سواری تھی
جی،
اونٹ سواری تھی، یہ گھوڑے سواری اونٹ سواری میں سمجھتا ہوں کہ ساری ورزشوں کا مجموعہ ہے۔
واہ،
ہاں آپ نے کبھی اگر میں بیٹھا ہوں اونٹ پر کہ چلو یار اونٹ پر اونٹ کی سواری سنت ہے، تو کئی سال ہو گئے بیٹھا میں، تو مجھے پتا چلا بیٹھا تو کہ جو یہ انچر پنچر ہل رہے تھے سارے، یہ اس طرح ہل ہل کے اونٹ جا رہا تھا۔ میں نے کہا یار ساری ورزشیں اسی میں شامل ہے، اب کیا؟ اچھا پھر سائیکل تھی تو پھر بھی غنیمت تھی کہ وہ محنت کرنی پڑتی ورزش تھی، اور اب تو اسکوٹر میں کک ماری بیٹھے میں بغیر ہلے، اسکوٹر اب لیے جا رہی ہے تو ورزش تو نہ ہوئی، ذرا کار آ گئی تو آدمی بیکار ہو گیا۔ اب وہ خالی بس وہ چل رہی ہے، کار بھاگ رہی ہے، اس کو ایکسرسائز نہیں مل رہی۔ ریموٹ کنٹرولر آ گیا تو پہلے یہ تھا کہ اٹھ کر بٹن کو آن آف کرنا پڑتا تھا، اب اس کی بھی ریموٹ کنٹرولر نے وہ ترکیب بنا دی، یوں کر کے دبایا بیٹھے بیٹھے ترکیب بن گئی، تو اٹھ کر ہاتھ ہلا کر جو یہ ایکسرسائز تھی اس پہ بھی وہ جان چھوڑ گئی، نتیجہ تن یہ کہ سست بن گیا، اور ایسا سست کہ بس نہ کام کا نہ کاج کا دل چاہتا نہیں، وہ کام چور بن گیا، یا یوں بولو ہڈ حرام بھی ایسوں کے لیے اصطلاح کے، ورنہ اس کا کسی کام میں دل نہیں لگے گا، دھندے میں بھی دل نہیں لگتا ہوگا، نوکری میں دل نہیں لگے گا، پڑھا رہے گا۔ تو شاید اس کی ایک وجہ یہ مشینی دور، یا ویسے اور بھی وجوہات ہو سکتی ہے۔
کیا کام گھر پہ جیسے اگر کوئی ہے تو آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو بندہ رننگ میں رکھنے کے لیے کیا کیا کام جو ہے وہ خود کر سکتا ہے؟ جیسے افطار کا ٹائم ہے یا افطار کے بعد کا جو ہے وہ وقت ہے، تو آپ کیا خیال فرماتے ہیں؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں انہوں نے پانی بھی پینا ہے تو آواز جو ہے بھی پانی کا پانی لے کر آؤ۔
کیا بات، ہاں تو اب اٹھ کر بھر کے پانی خود بھی پیئے، اپنے بچوں کی امی کو بھی پلائے، لیکن یہ کثر شان سمجھتا ہوگا نا اس میں کہ یار میں کیسے خدمت کروں. تو جب جو جو کام اپنے ہاتھ سے کر سکتا ہے وہ بندہ کر لے، اس میں جھجک محسوس نہ کرے تو فائدے میں رہے گا، ورزش بھی ملتی رہے گی، ثواب بھی ملے گا، اچھی نیت ہوگی، دلجوئی تو ہوگی نا، چاہے بچوں کی امی کو بھی پانی پلایا تو دلجوئی تو اس کی ہوگی، خوشی تو ہوگی، تو اس سے محبت بڑھے گی. وہ نہیں ملاتی ہوں، میں نہیں ملاتا ہوں، تو یہ تھوڑا یوں آپس میں محبت بڑھے گی. آرڈر کرے گا تو محبت نہیں بڑھے گی، تو منع نہیں کرے گی، لیکن وہ جہاں تھی وہیں رہے گی. برتن اٹھانا، کھانا چننا، دسترخوان اٹھانا وغیرہ وغیرہ، مطلب یہ کہ یہ بہت کچھ ہے کہ ساتھ دے سکتے ہیں اپنے. ایسے بھی سائے بھائی ہے کہ جو روٹی کے لیے آٹا بھی گھر میں گونتے.
واہ،
ہاں ایسے بھی ہیں ماشاء اللہ. تو اپنے ہاتھ سے کام کرے تو اس میں مزہ آیا، صحت بھی اچھی رہے گی، محبت بھی بڑھے گی، آپس میں لڑائی بھی کم ہوگی. فارغ بیٹھا ہوگا نا تب کچھ تو کام چاہیے نا، آرڈر کرے گا یوں پکا اور یوں ڈال، مرچی ڈال تو یہ کم ڈال تو وہ زیادہ ڈال، کل تم نے یہ کر دیا تھا پرسوں وہ کر دیا تھا، تو یہ ساری مطلب وہ آپس میں بغض بڑھے گا، پھر شرمندگی، اعتراضات. تو یہ کام کرتا رہے گا نا تو یہ بوبڑی بھی شاید بند رہے گی. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ، کال شامل کرتے ہیں.
میرے پیارے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، میں 1984 سے دعوت اسلامی سے وابستہ ہوں، اور ہوا یہ کہ میرے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی تو اس کے ایک مہینے کے بعد ہی وہ سخت ڈائریا کے مرض میں مبتلا ہو گئی. کافی علاج کروایا لیکن علاج ہو نہیں پا رہا تھا، اور ڈاکٹر نے جواب دے دیا کہ 48 آورز ہیں، اس کے اندر کور ہو جائے تو اچھا، ورنہ یہ بیٹی آپ کے ہاتھ سے گئی. میں بہت غم سے نڈال تھا، اور گھر آ کر جیسے ہی گنودگی تاری ہوئی اچانک، تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ خواب میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، انیس پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری بیٹی صحیح ہو جائے گی. فوراً میری آنکھ کھلی اور میں نے دوڑ لگائی ہاسپٹل کی. ڈاکٹر نے پھر پوچھا کہ آپ پھر اب دوڑتے ہوئے آ گئے، کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے؟ میں نے کہا میں پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ بیٹی کی طبیعت کیسی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کو خوشخبری ہو کہ آپ کی بیٹی ریکور ہونا شروع ہو گئی ہے، اور اب وہ خطرے سے باہر ہے، اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے.
اگر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بزرگوں سے دعا کے لیے کہتے ہیں، مذاہب پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ذکر اذکار کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، لیکن کام ہوتا نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ دعائیں بھی کروا رہے ہیں، بول بھی رہے ہیں، نیک بندوں سے بھی کہلوا رہے ہیں، وظائف بھی پڑھ رہے ہیں، کام نہیں ہو رہا، کیا وجہ بنتی ہے اس کی؟
سب کا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے. بہرحال یہ کہ ایسا بھی لوگ شکوا کر رہے ہوتے کہ ہمارا کام نہیں ہوا، دعا قبول نہیں ہوئی.
جی جی،
ویسے وہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد صاحب کی کتاب ہے فضائل دعا، اس میں اعلی حضرت کی بھی مطلب نے حاشیہ ہے، تو اس میں اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں اس طرح کے لوگوں کے لیے. کہ اس کا خلاصہ یہ کہ اپنے آپ پر غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے فرامین جاری فرمائے، تو تم نے اللہ تعالیٰ کی کون سی بات پر عمل کیا؟ تو اب اگر تمہاری ایک بات نہیں مانی گئی اور تمہارا چاہا پورا نہ ہوا تو گلے شکوے کرنے لگے. پھر مثال دی ہے کہ تمہارا کوئی دوست ہو اور وہ تم پر بہت یعنی کہ احسانات کرتا ہو، پھر یہ کبھی کوئی تم کو کام بولے اور تم اس کو ٹال دو، آئندہ پھر تمہیں کام پڑ جائے، تم پہلے تو بولتے ہوئے شرماؤ گے، اور پھر بھی اگر ہمت کر کے بول دیا اور اس نے تمہارا کام نہیں کیا تو تم گلہ نہیں کر سکو گے، تم کو یاد ہوگا یار میں نے بھی تو اس کا کام نہیں کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کی اتنی نافرمانیاں کر کے بھی مطلب گلا کہ یا اللہ میری دعا کو قبول نہیں ہوتی، اس لیے یہ شکوے کا گلے کا موقع نہیں ہے عقل مند کے لیے. اپنے حال درست کرے، اللہ کی ماننا شروع کر دے،
واہ،
عملی جامع پہنانا شروع کر دے اللہ کے احکام کو، تو وہ وقت بھی آ سکتا ہے کہ مستجاب الدعوات ہو جائے، دعائیں قبول ہوتی جائے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ
تعالی.
میرا نام امارا ساریہ، میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا روزے میں دانت نکلوا سکتے ہیں؟
دانت نکالنے میں اصل وہ خون تو نکلے گا، اور خطرہ یہ ہے کہ خون حلق سے نیچے اتر جائے، تو اس لیے مطلب یہ کہ رات کو نکلوایا جائے. یہ اگر خون حلق سے نیچے نہیں اترتا ایسی کوئی صورت ہے تو پھر تو جائز ہوتا ہے دانت نکالنا، اس میں روزہ نہیں ٹوٹتا. تو تاہم یہ کہ پورا خطرہ ہے اتنا خون نکلے کہ حلق سے نیچے اترے. مجھے اس کا تجربہ البتہ نہیں ہے کہ روزے میں دانت نکلوایا ہو، خون کی کیا کیفیت ہوتی ہے کہ وہ حلق میں جاوے نہ جاوے کچھ پتا نہیں ہے مجھے. آپ نے نکلوایا تھا دانت؟ اس کے علاوہ خون نکل جاتا ہے حلق کے نیچے؟ خون کا ٹیسٹ دوائی بھی لگائیں گے، ہاں اس کا بھی ٹیسٹ جائے گا، سن کریں گے، انجیکشن لگائیں گے. تو انجیکشن تو لگا سکتے ہیں لیکن وہ کا ٹیسٹ سے بچنا بہت مشکل ہے، حلق کے نیچے جائے گا، اس لیے وہ رات میں لگوائیں.
دانت نکلوائیں تو اس کے بعد وہ کوئی ٹھنڈی چیز کھانے کا بھی جو ہے وہ مشورہ دیتے ہیں، کوئی ٹھنڈی چیز جو ہے وہ کھا لیں تاکہ وہ بھی فائدے مند ہو. برف کی ٹکور بھی کرنی ہوتی ہے. دوبارہ درست فرمایا آپ نے ماشاء اللہ.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جاوید اتاری ناروال سے. حضرت صاحب، لوگ کہتے ہیں اسلام ضابطہ ہی آتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟
اسلام مکمل قانون ہے، ضابطہ ہے حیات، زندگی گزارنے کا پورا طریقہ ہے، کمپلیٹ نظام ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آپ غلام یاسین اختاری صفا مسجد. بابا گزار جی کا احتکاب کا کریئر بی بی کے بہت سارے دریاد ہیں، ان ٹائم جو گزار ابھی مسجد کچی کی تعمیرات جو کام چالو ہو جو تو احتکاب کے بعد اصا رات جو چند دوست پہلے کپڑا مار کے جمع اصا کنسا کام سامان منگایا، ان ٹائم تو مالپور بہت مشہور ہو ان ٹائم تھے اصا منگایا نے کھا دا. بعد میں بچی آئیں کے خبر تھی کیا اصا کے ترغیب بھی نہیں کہ ایسے آئیں لوگ تو پیسہ آ رہا دکھا بھی نہیں پانچ سال احتکاب میں اہلا غریب مارو بیٹھا ہے جو کوئی جو روزگار نہیں جو وہ چاہیں انہیں کے کون لوگوں کے جو مرکز میں کھین جو ڈینوں کو کھایا ان کے راج جو انتہا کوئی چیز نہ کھائے گا ان کے بعد اصل چاہتی ہے کہ پاپا اصل ایسے کرتی کہ آنا کھڑو کر رہے تو آئیں چاہتا ٹھیک ہے ان کی اکثر سے آنا آئیں کہ کھجور سے سیری کرنی کرنی تو اصل وہ یاد ہے کہ اچھا کھجور سے سیری کر جاؤ تو آئیں چاہوں ان پر کرنا کہ کھجور سے سیری کرو تو کھجور سے سیری کر جاؤ بچی ان کے بعد اصل عید تو رکھی نے مطلب سننا ہوا تھا بچے بات آئے تھے سمجھ جائے کہ گلزار مسجد کی امانت ہے آئے اگر عید چھٹی بھی ہے تو آئے ان کا پیسہ بولتے مسجد کے چندے پہنچ جاؤ حالانکہ مسجد دے جائیں منع کری مسئلہ تھا جنا عید کو یہ امانت ہے ان کا سر انداز ہوتی ہے وہ چیز جو کہ احتکاب میں جب ساتھ ویوا ہے نا تو بتائیے سر ملی نے ویوائے وہ کھائے تو بدا کھائے تھا تو اصل کے وہ یاد رسی ہے تو کھجور صاحب شہری بھی بہت یاد رسی ہے
کھجور روٹی سے سہری کریں گے ہمیں بھی اجازت ہے
ماشاء اللہ
یہ میمن زبان میں ہمارے غلام یاسین بھائی پہچان گیا میں
ماشاء اللہ
وہ بچپن سے تھے ماحول میں
واہ واہ
یہ بتا رہے کہ ہم احتکاب میں تھے آپ کے ساتھ گلزار حبیب کا شاید بتا رہے گلزار حبیب کا جی. گلزار حبیب ہو سکتا ہے زیر تعمیر ہوگی تو بولا ہم مطلب چند دوست مل کر ہم نے کوئی مال مال منگوایا کھانے کے لیے ہوٹل سے اور مل کے کھایا دوسرے متقفین بھی تھے ظاہر تو پھر بولا آپ نے ہم کو مدنی پھول دیے کہ یار تم اس طرح تم لوگ تو پیسے والے لوگ ہو مطلب جو چاہو گے کھاؤ گے یہ جو میرے غریب عیسائی بھائی ہیں وہ خالی دیکھنے کے ہیں ان کا دل نہیں للچایا ہوگا ان کو تکلیف نہیں ہوگی اس سے یہ مال مال کھا رہے ہیں اور ہم رہ گئے. تو بولا اس کام کو بڑا احساس ہوا کہ واقعی ہماری غلطی ہے, سب کے سامنے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو پھر ہم نے بولا کہ اب ہم کیا کریں, تو آپ نے پھر ہم کو سزا دی میٹھی میٹھی کھجور کھانے کی کہ آج آپ کو سحری میں صرف کھجور کھانی ہے. پھر ہم نے کھجور کی سحری کی, وہ آج کل تک یاد ہے ہم کو. مزید بولا وہ سرانے اینٹ رکھنے کی بھی ترغیب ہے, وہ تھوڑے سے موتے کے ہوتے تھے نا, تو وہ جو کہ روٹیوں کے بھی دور چلتے تھے اور سب کچھ ہوتا تھا, تو وہ اینٹ سرانے لے کر ہم سوئے. اب اینٹ ہوگی یا پھر وہ ہوگی, میرا خیال ہے وہ اپنے یہ سنگ مرمر ماربل ماربل کے پیس ہو سکتا ہوں, یہ نازک ہوتے ہیں. تو پھر آپ نے بولا کہ اگر یہ ٹوٹ گئے تو تم کو تو پیمنٹ کرنی پڑے گی, تاوان دینا پڑے گا. اس طرح مطلب مسجدیں مسجد کی چیزیں اٹھا اٹھا کر سر کے نیچے نہیں رکھی جاتی. ارے اتنی بے باکی یہ لوگوں کو پتا ہی نہیں. یہ فیضان مدینہ اپنا وہ جب زیر تعمیر تھا نا, اس کے ماربل کے رکھے ہوئے تھے, تھپیاں رکھی ہوتی تھی, یہ عوام جو ہے نا اس پر چلتے تھے. جو دیکھا ہے وہ سائڈ میں رکھے تھے لیکن اس پہ چلتے تھے, وہ چل چل کے ٹک ٹک ٹک. مطلب یہ جو بھی جس نے بھی ایسا کیا اب بھی مجھے سن رہا اور آپ کو یاد ہے کہ آپ نے بھی یہ بھول کی ہے تو تاوان تو دینا پڑے گا. آپ نے مسجد کا نقصان کیا, مسجد کے مال کا بھرنا پڑے گا پیسہ, توبہ بھی کرنی ہوگی. یار ایسی بھی اپنے گھر کا کوئی سر نقصان کرتا ہے, اپنے گھر کے ماربل رکھے ہوں تو آپ یوں بچ کے یوں نکلیں گے کہ یار کوئی ٹوٹ نہ جائے, اور یہ اللہ کے گھر کے ماربل ہیں, ٹک 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 اس میں چل چل کے ٹکڑے کیے, اتنے اتنے ٹکڑے ہو جاتے تھے چل چل کے. اجتماع میں اور رش ہوتا ہے نا, لیکن ٹھیک ہے رش ہے اپنی جگہ پر, آدمی انتظار کر لے گا سب نکل جائیں گے پھر میں نکلوں گا, بچ کے نکلے. کچھ تو ایسے ہوں گے نا بچ کر بھی نکلتے ہوں گے, مجھے سب بے پرواہ ہوں گے جو چڑھ جاتے ہوں گے ماربل پہ. یہ سب کو سوچ سمجھ کر کرنا ہے, چاہے مسجد کا ہو چاہے اپنے گھر کا ہو چاہے کسی کی چیز ہو, اس کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. تاوان یعنی یہ ٹوٹ گئی, مثال کے طور پر ماربل ہے آپ کے سبب ٹوٹ گیا مسجد کا ماربل, تو اب اس کا تاوان. اس کے تاوان کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایسا ہی ماربل دے دے مسجد کو, یا پھر اس کی جو بھی مارکیٹ ویلیو ہو اس پورے ماربل کی قیمت وہ ادا کر دے. اب تو ٹوٹ گیا تو اب تو بیکار ہو گیا. تو یوں مطلب ہے کہ یہ سب کرنا ہوگا, دیکھ لیں آپ. جس نے اب یاد بھی نہیں ہوگا اتنا ذہنی کا ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ.
محمد سلیم اتاری نیو کراچی. مجھے عرض کرنی تھی کہ چند سالوں پہلے ہمیں ایک اسلامی بہن نے اپنی جگہ مسجد کے لیے دی تھی. جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ حضرت صاحب جو ہیں وہ میرے بچپن کے دوست ہیں, تو وہ اکثر آپ کو بابو بابو کر کے مطلب جو ہے پکارا کرتے. ان کا کہنا تھا کہ ان کو بولیں گے اہلیہ قائد صاحب کو کہ بابو گر رہے بچپن میں تو پہچان لیں گے فوراً, وہ تو آپ کو بابو بابو کر کے وہ پکارا کرتے تھے. تو ان کی بڑی دبری داستان ہے بابا کہ انہوں نے جو ہے جگہ اپنی جو ہے دعوت اسلامی کو مسجد کے لیے گفٹ کی ہے. اب ہوا یوں کہ اس مسجد کا نام بھی آپ سنیں گے حیران ہوں گے, تو اس مسجد کا نام ہے بھائی بھائی مسجد. یعنی واقعہ یوں ہوا کہ ان کے تین بیٹے جو ہے اس جگہ پر جو ہے ان کا ریفائنڈ کا کام تھا, آئل ریفائنڈ کرتے تھے وہ لوگ. تو آئل کا جو ٹرک آیا تھا ریفائنڈ ہونے کے لیے, تو وہ جب خالی ہو رہا تھا تو کچھ مسئلہ ہوا نیچے, کوئی ٹیکنیکل پوائنٹ ہوا, تو ان کا ایک بیٹا دیکھنے گیا نیچے, وہ واپس نہیں آیا. تو پھر دوسرے کو تشویش ہوئی کہ میرا بھائی واپسی نہیں آیا, دوسرا گیا, پھر اس کا تیسرا گیا. تو تینوں بھائی ایک ساتھ اسی آدھے گھنٹے کے اندر وہاں اس ٹینک کے اندر جو ہے بےچارے جان سے گئے. تو پھر ان کے والد صاحب کو پتا لگا, ان کا نام ہے زاہد بھائی, وہ آپ کے جو دوست کہلاتے ہیں وہ زاہد قریشی نام ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرے بچے جب دنیا چلے گا تو میں ان مسجد کو بناؤں گا اور اس کا نام ہوگا بھائی بھائی مسجد. الحمدللہ وہ مسجد تعمیر ہو چکی ہے, قائم ہو گئی الحمدللہ, اور اس کا نام رکھا ہے بھائی بھائی. تو کیا آپ کو یاد پڑ رہا ہے کہ آپ کے کوئی دوست ہوا کرتے تھے جن کو زاہد قریشی کہتے تھے اور آپ کو بابو کے پکارا کرتے تھے؟
زاہد بھائی ہمارے پہچان گیا, یہ گوشت کی ان کی دکان تھی ہمارے گو گلی میں گھر کے نیچے. ان کے بھائی عابد بھی ہوتے تھے, یہ عابد بڑے بھائی تھے, یہ چھوٹے بھائی تھے. پھر وہ کامل پہلوان, صابر پہلوان, یہ سب میں نے کہا ایک ہی خاندان تھا. عابد پہلوان کا مجھے پتہ نہیں ہے, جو زاہد کے بھائی تھے یہ حیات ہے یا نہیں ہے. صابر پہلوان کا پتا ہے, ان کا انتقال ہو گیا, ان کے بھی کئی سال ہو گئے. کامل پہلوان کا پتا نہیں ہے, بہت سال پہلے ملاقات ہوئی تھی جب ان کے بیٹے احتکاب میں آئے, یہ لائے تھے اپنے بیٹے کو احتکاب میں بٹھانے کے لیے, تو مجھ سے ملے تھے اور اپنا تعارف کروایا تھا. اب تو ظاہر ہے اس وقت تو یہ اکھاڑے کے پہلوان تھے, اب بےچارے ظاہر ہے وہ ڈیڑھ عمر کے ہو چکے تھے, اب خدا جانے ہیں یا نہیں ہے. یہ سنتے ہوں گے تو شاید پیغام آئے گا کہ حیات ہیں, اور اللہ خیر کرے تو مطلب اللہ کرے کہ وہ جب کرونا وائرس کا مسئلہ حل ہو جائے, لاک ڈاؤن ختم ہو جائے, تو اجتماعات وغیرہ کی پابندی کرے, نمازوں کی پابندی ویسے ہی کرنی ہو تو کرونا وائرس نمازوں سے نہیں روک سکتا. اللہ سب کو عافیت نصیب فرمائے. زاہد بھائی کا مجھے پتا چلا تھا کہ ان کے تین وہ بیٹے بیچاروں کے اس طرح وفات پا گئے تھے, بڑے رنجیدہ تھے, لیکن میری کوئی ملاقات کی صورت ان سے بنی نہیں. اب وہ فیلڈ ان کا اپنا فیلڈ ہے, اب ہم لوگوں کا اپنا فیلڈ ہے, یہ آ جائیں, میں ان کے فیلڈ میں جا نہیں سکتا. پہلے تو ہم مل کے کام کرتے تھے اور سب بہت بہت گہری دینے گئے, بے تکلفی کی دوستی تھی. میں بابو یوں کہ میری میں اپنی اپنے ماں باپ کا سب سے چھوٹا بیٹا ہوں, اور میرے بڑے سارے ہی چلے گا, میں ایک ہی رہ گیا ہوں. تو مجھے گھر میں بابو بولتے تھے, تو یہ زاہد بھائی کو یہ یاد ہوگا نا, یہ بابو, ورنہ اور کوئی اب بابو نہیں بولتا میرے کو, اب تو ہے ہی نہیں کوئی بابو کہنے والا, سب چلے گئے دنیا سے. میری باری ہے, اب اللہ کریم عافیت نصیب فرمائے, ایمان سلامت رکھے. مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں, وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول.
مجھے مرنا
عبادت قبول ہے, نیکی قبول ہے اور ثواب اس کو ملتا ہے. اگر ماں باپ نے اس کی تربیت کی ہے اور یہ اس وجہ سے عبادت کر رہے ہیں تو ماں باپ کو بھی ثواب ملے گا, اور خود بخود بچہ کر رہا ہے اور ماں باپ نے کوئی تلقین نہیں کی اس کو, تو پھر ماں باپ کو ثواب ملنا سمجھ میں آ نہیں رہا, کوئی لنک بن نہیں رہا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد شمعون تاری یو کے شہر سٹوکنٹرنٹ سے عرض کر رہا ہوں. امیر السنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ الحمدللہ آپ کا کلاموں کا دیوان وسائل بخشش پڑھنے اور سننے کی سعادت ملتی رہتی ہے. الحمدللہ اس میں بہت پیارے پیارے کلام, اسپیشلی آپ نے جو مناجاتیں اور سلام تحریر کیے ہیں ان کا کوئی ثانی نہیں ملتا. آپ کے کلام سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے نعتیہ کلام میں استغاثے بھی مشتمل ہیں. کیا اس کی کوئی خاص حکمت ہے؟ اگر آپ خاص نعت لکھنے کا ارادہ فرمائیں تو امید ہے کہ اس طرح عاشقان رسول کے دلوں میں اور عشق رسول کی شمع فروزہ ہوگی. جزاک اللہ خیرا.
ماشاءاللہ, نعت لکھنا مشکل کام ہے, استغاثہ آسان ہے. نعت میں یعنی عرف میں تو نعت ہی کہتے ہیں اس کو, تو نعت میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل بیان کیے جائیں، تو فضائل معلوم بھی ہوں اور پرفیکٹ فضیلت بیان کرے آگے پیچھے نعت ہے، یہ ہے مشکل. تو اگر پیچھے ہٹا تو بے ادبی میں پڑ جائے گا، آگے بڑھا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نعت دو داری تلوار، نعت لکھنا دو داری تلوار پر گویا مطلب نہیں کہ چلنا یا اس طرح لکھا ہے کہ اگر نیچے آیا تو بھی ہلاکت کے گستاخی میں پڑے گا، بے ادبی میں پڑے گا، اوپر جائے گا تو الوہیت خدا سے ملا دے گا نعوذ باللہ. تو اس طرح کا بلفلہ شریف میں ہے. نعت لکھنا واقعی مشکل کام ہے. استغاثہ، یا رسول اللہ آپ کرم فرما دیجئے، یہ استغاثہ فریاد. اور یا رسول اللہ آپ ایسے ایسے تھے، اب یہ تو ایسے ایسے تھے یہ کہنا تو آسان ہے، کیسے تھے تو پھر وہ پھر شان بیان کرنا اشعار میں. تو اعلی حضرت کا ملکہ تھا کہ آپ نے نعتیں لکھی ہیں، جیسے سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، یہ نعت ہے کہ سرکار کی شان یہ کہ سب سے اعلی و اولا، سب سے اونچے اور اچھے، سب سے بڑے سرکار ہیں اعلی و اولا، سب سے بالا و والا، یہ بھی معنی تقریباً سب کے ایک ہی ہے، بالا و والا یہ بھی اونچے اونچے مرتبے میں سب سے اونچے اونچے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی ساری مخلوق میں سب سے اعلی بیسٹ کوالٹی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سپر کوالٹی. جو بھی لفظ اس میں مطلب لینے کے مبالغے کا ہو، جو مخلوق کے لیے استعمال کرنا جس کا جائز ہو، تو وہ لفظ بھی اگر وہ لفظ ہی وہاں استعمال ہوگا سرکار کی اعلی شان میں، اس طرح کے اعلیٰ ہیں. تو اب یہ کہ اب ہر ایک تو اتنا علم رکھتا نہیں ہے، تو نعت کھانے میں خطا کا زیادہ خطرہ ہے. اور شاعروں نے جنہوں نے لکھا تو بعضوں نے الوہیت پہ پہنچایا، کسی نے کہیں اور پٹخنی کھائی ہے، یعنی بڑے بڑے نام ہیں شعرا کے جنہوں نے مطلب اس میں بھولے کی ہیں. تو میں نے زیادہ تر استغاثہ کے نعت لکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، کھوٹی کھوٹی اپنی ہوشیاری کرنا کہ میں نے اس لیے احتیاط کی ہے، آتی ہی نہیں ہے. اشعار بھی بس بے ربط الفاظ مطلب ترتیب پا گئے، کہیں ادھر ادھر سیٹ ہو گئے، اب بھی اس میں کہیں کہیں ربط ٹوٹے گا. رکھ مولا تیاس.
کئی کلام میں آپ کے اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے،
آمین.
اور بہت پیاری رہنمائی فرمائی آپ نے نعت اور استغاثے اور اس کی احتیاطوں کے تعلق سے، اور لکھنے والوں کے لیے بھی اس میں دیکھ سننے سوچنے سمجھنے کے لیے کافی مواقع ہیں جو اگر کوئی غور کرے تو، جو اس کو آپ نے فرمایا. لیکن آپ کے کلام میں نعتیہ اشعار کی ایک پھر بھی تعداد ہے جو آپ کے اس میں، جیسے میں ایک سمجھنے کے لیے جو ہمارے ناظرین بھی ہیں، مثال کے طور پر معراج پر جو آپ کا کلام ہے، یہ غالباً اس میں زیادہ تر اشعار نعت ہی پر ہیں. وہاں سے شروع ہوتا ہے نا کہ ہے صف آرا سب حور و ملک اور گلما خلد سجاتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش عالم پر مہمان خدا کے آتے ہیں، یہ عز و کمال اللہ اللہ، تو یہ ہے. اسی طرح تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے، ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا مدنی مدینے والے، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ خانہ مدنی مدینے والے. تو میرا خیال یہ شاید نعتیہ
نہیں، ہوں تو چھانٹنے جائیں گے تو کئی نکلیں گے اشعار، لیکن یہ کہ پورا کلام نعت پر ہو ایسا مجھے کوئی یاد نہیں پڑتا. نعت لکھنا بہرحال مشکل ہے استغاثے کے مقابلے میں، ہم شعرا بھی زیادہ تر یہ استغاثے ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ مطلب نہیں کہ استغاثے میں کوئی شریعت کی پاسداری نہیں کرنی، اس میں بھی ارے احتیاط تو کرنی ہوتی ہے.
مگر جب آپ نے اتنے اشعار لکھی دیے تو پھر ایک پورا کلام بھی، میرا خیال ہے اگر قلم پکڑ لیں گے تو پورا ایک کلام بھی.
قلم پکڑا ہوا ہے، اللہ اللہ لکھ رہا ہوں فی الحال، تو
یہ بھی کما، یہ بھی تو کرم ہے نا. لکھنا شروع ہے، اللہ سلامت رکھے.
آمین.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر السنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو آپ سینے پر ہاتھ رکھ کر سر جھکاتے ہیں, اس کی کوئی خاص وجہ؟
اس کی تو بڑی تفصیلی وجہ بتائی تھی, ہر بار تو نہیں کر پاتا میں, کر بھی لیتا ہوں تو یہ ترکوں میں یہ پتا چلا نا مجھے, جب ترکوں میں مرد بھی کرتے ہیں عورتیں بھی کرتے ہیں, میری بیٹی کی تھی بولے عورتیں بھی یہ کر رہی ہوتی ہیں, یہ کر کے درشی پڑتی ہیں, اس میں گرامی آتا ہے تو تاسیمن, تو یہ بہت پسند آئی ہے, بہت پیاری ادا ہے ترکوں کی. ترک تو اس کے رسول میں مشہور ہیں ویسے ترک, جب یہ حرمین طیبین میں ان کی خدمت تھی نا ترکوں کی, تو ان کی داستانیں ہیں باقاعدہ مسجد نبی شریف کی تعمیرات میں بھی ان کی داستانیں ہیں, تاریخی داستانیں, کتنا احترام سے یہ لوگ کرتے تھے کام. تو یوں مطلب یہ جب لفظ محمد آتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو سر جھکا کر یوں سینے دل پر ہاتھ رکھتے ہیں اور درود شریف پڑھتے ہیں, یہ مجھے پتا چلا. تو میں نے بھی پھر یہ کہی مجھے ادا پسند آئی, وہ اچھی ادا ہے مطلب, تو پیروی کرنی چاہیے تعظیم سرکار کی جس میں. اور یہ تو اس میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم بولیں کہ صحابہ کرام نے کب کیا تھا تو فلاں نے کب کیا تھا, اس میں یہ نہیں ہوتا. وہ تو عزیرو ہو وہ تو وقیر ہو, نبی کی عزت و توقیر کرو, ٹھیک ہے نا. تو اب اس میں جو بھی دور کے لحاظ سے تعظیم کے انداز نئے نئے اپنائے جائیں جو شریعت کے خلاف نہ ہوں وہ سب اس میں داخل ہیں, یہ مفسرین کا یہ سب فرمانا ہے. تو یہ ایک انداز ہے ترک, یہ ترک میں تھا پاکستان میں آ گیا, میں کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے دو چار بھی کرتے ہوں گے, آہستہ آہستہ بڑھ بھی جائیں ہو سکتا ہے. ایک تعظیم کا انداز ہے تو اس میں الحمدللہ ایک سرور بھی ہے. صلو علی الحبیب صلی
اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بابا کی ہو بابا, دعوت اسلامی کا پہلا جو گلزار حبیب کا اعتکاف ہوا تھا اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے عید کے دن تفریح گاہوں میں گزار کر نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کی نیت فرمائی تھی, اس میں میں نے بھی نیت کی تھی. اتفاق سے اسی دن میرے باسی کو جمعے کے دن میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور میں حاضر نہیں ہو سکا. بابا سلیم فتانی کے ذریعے میں نے آپ کو پیغام پہنچایا کہ اب میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے, تو آپ نے وہیں سے دورہ موصل کر کے آپ غوثیہ مسجد نیا آباد میں آ گئے اور میں بھی وہیں مغرب کی نماز پڑھنے آیا تھا, آپ نے بھی وہیں مغرب کی نماز ادا کی اور نماز کے بعد آپ نے کہا کہ کب نماز جنازہ ہوگا, تو میں نے بتایا کہ عشاء کے بعد. پھر حاجیانی مسجد کے اندر آپ نے میرے والد صاحب کا نماز جنازہ پڑھایا, نماز جنازہ پڑھانے کے بعد آپ نے قبرستان پورا قافلہ ہمارے ساتھ آیا دعوت اسلامی کا اور میرے والد صاحب کی تدفین ہوئی اور میرے والد صاحب کو آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے اب قبر میں اتارا. پاپا آپ سے التماس ہے کہ آپ میرے لیے اور میرے والد صاحب کے لیے اور میرے سارے گھر والوں کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے. پاپا آپ کا سایہ ہم پر قائم اور دائم رہے. پاپا خاص کر کے ہمارے ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کریں. پاپا ایمان سب سے بڑی دولت ہے, یا اللہ سے آپ دعا کیجئے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ ایمان سلامت رکھے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ.
اللہ اللہ حاجی ابو بکر ماشاء اللہ, ایک وقت ہمارے ایک کیو دعوت اسلامی کی شروعات میں سب سے اول کے تھے, ایک کیو انفرادی کوشش میں ماسٹر, اب بس دنیاوی مصروفیات, بیچ میں آئے تھے کہہ رہے تھے بس میں وقف ہو جاؤں گا, اب پتہ نہیں وہ ٹائم کب آئے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں نے پوچھنا یہ ہے کہ نسوار رکھنے سے روزے کے بارے میں کیا حکم ہے, نسوار رکھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟
نسوار کے باریک اجزاء جو ہے نا یہ حلق میں اتریں گے, تو اس لیے وہ نسوار رکھنے سے روزہ اگر یہ اتریں گے تو ٹوٹ جائے گا, یعنی اگر ذائقہ محسوس ہوگا حلق میں تو روزہ ٹوٹ جائے گا, نہ رکھیے.
کیا لیڈیز روزے کی حالت میں لپسٹک لگا سکتی ہے؟
لپسٹک لگانا اگر ہونٹوں پر تو ہونٹوں سے وہ پیٹ میں جانے کا سخت اندیشہ رہے گا, اگر وہ ہلکے میں ذائقہ محسوس ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا, اور اگر لپسٹک ایسی نہیں ہے کہ جس سے مطلب ہلکے میں ذائقہ جائے تو پھر کام چل جائے گا, پھر روزے میں اجازت مل جائے گی.
یہ ایس ایم ایس کے لیے, ایس ایم ایس کے ذریعے ایک اور سوال ہے کہ کچھ لوگوں کو نماز کا کہو نا تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک کی مخلوق کی خدمت یہ نماز سے بڑا عمل ہے.
خطرناک جملہ ہے. راضی رب کو کرنا ہے, بات رب کی ماننی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تقریباً 700 مقامات پر نماز کا حکم فرمایا ہے, اور اسی کی طرف سے ہم پر کیا ہوا فرض کہ ایمان یعنی اسلام کے بعد عقیدے کی درستی کے بعد سب سے پہلا فرض نماز ہے, یہ تو پڑھنی ہے. اور اگر ایسا کہنے والا نعوذ باللہ نماز فرض نہیں ہے یہ کہنا چاہتا ہے, یعنی اس کا مطلب اگر یہ لیتا ہے تب تو مسلمان بھی نہیں ہے, مسلمان تو کیسے کہے گا. اچھا پھر مخلوق کی خدمت کی ایسی مصروفیت کیا, نماز میں دیر کتنی لگتی ہے, کھانا نہیں کھاتا, گپے نہیں مارتا, رات کو سوتا نہیں ہے, وہ ساری تو دھندے کرتا ہے یار, ہر وقت کون مخلوق کی خدمت کرتا ہے, وہ یہ کیا کرے گا جتنا دعوت اسلامی مخلوق کی خدمت کر رہی ہے. الحمدللہ گھر گھر راشن پہنچانے کا کام دعوت اسلامی کر رہی, دنیا دیکھ رہی ہے, یہ کیا نماز نہیں پڑھتے دعوت اسلامی والے. کسی کام میں ایسی مصروفیت نہیں ہوتی کہ بندے کو نماز کا ٹائم نہ ملے, اور اگر ایسی مصروفیت ہے کوئی جس میں نماز کا ٹائم نہیں ملتا تو وہ کام چھوڑنا ضروری ہے, فرض ہے کہ نماز پڑھے. تو وہ جو بھی کہتا ہے اس کو توبہ کرنی چاہیے, ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال یہ آیا ہے کہ کیا کسی عورت کو اس کے بیٹے کا پہنا ہوا احرام کفن کے ساتھ پہنایا جا سکتا ہے؟ کرونا کی وبا کی وجہ سے تیجا اور چالیسواں بھی نہیں ہوا تو کیا بعد میں کر سکتے ہیں؟
اگر بیٹا بخوشی اپنا وہ دیتا ہے یا پہلے ہی یعنی کہ اس نے دے دیا ہے کہ ٹھیک ہے اس سے کفن, تو بالکل جائز ہے, بلکہ اچھی بات ہے. احرام میں مکہ مدینہ سے یہ کپڑا تو گھوم کر آیا ہوگا, مکہ شریف سے تو گھوم کر ہی آیا ہوگا, ہو سکتا ہے مدینے بھی حاضری دے آئے ہو وہ کپڑا, تو یہ تو تبرک ہے, تو کفن تو ایسے ہو جائے گا. کفن کے لیے نیا کپڑا شرط نہیں ہے, پرانا کپڑا بھی چل جائے گا, رنگین کپڑا بھی چلے گا, سفید افضل ہے, صاف ستھرا ہو. اور زندگی میں جس طرح کا یہ قیمت کے لباس پہنتا ہے بندہ اسی طرح کا کفن یہ بہتر ہے, ورنہ کوئی سا بھی سفید کپڑا یا کوئی سا بھی رنگین کپڑا اس سے بھی کفن ہو جائے گا. تیجا وغیرہ رہ گیا تو تیجے کے لیے کوئی دیگیں تھوڑی چڑھائی جاتی ہیں, تیجا تو لاک ڈاؤن میں بھی ہو سکتا ہے, تیجے میں کوئی بندے جمع نہیں کرنے ہوتے. گھر کے جو بھی افراد ہیں اگر مل کر یہ جیسے کہ تیجے کی مجلس کر لیتے ہیں, قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تیجے میں, یہ بھی شرط نہیں ہے, جتنا آتا ہے یا جتنا پڑھ سکتے ہیں, اتنا قرآن کریم پڑھ لیا, ایک سپارہ پڑھ لیا, یا وہ کچھ درود شریف کی تسبیحاں دے دی کہ بھائی اتنی دیر بعد درود شریف پڑھ لیتے ہیں, اس والے ثواب کر لیا, تیجا ہو گیا.
امیر رسول اللہ سرد ہے کہ اگر خاندان والے اپنے اپنے گھروں پہ قرآن پاک پڑھ کر کسی کو کہہ دیں آپ اس والے ثواب کر دیں اور
خود بھی کر دیں, ہاں تیجا یوں بھی ہو سکتا ہے, تو گھر گھر میں مطلب رشتے داروں کو بول دے کہ آپ یہ پڑھ لو. فکس نہ بھی کرو گے میں کچھ نہ کچھ بڑھ کے اس سالے ثواب کر دو تو تیجا بہرحال ہو جائے گا. تیجا فرض واجب نہیں ہے, کرے تو اچھا ہے نہ کرے تو گناہ بھی نہیں ہے. چہلوم بھی اسی طرح کر لیں, کھانا پکانا, کھانا کھلانا, مہمان جمع کرنا یہ ضروری نہیں ہے, بلکہ تیجے میں تو خاص کر میت کی دعوت کرنا میت کے لیے یہ تو منع کیا گیا نا. ہاں غریبوں مسکینوں کو کھلانے کے لیے پکائیں اور کھلائیں ان کو غریبوں مسکینوں کو تو صحیح اچھا کام ہے, نیک کام ہے. کرونا وائرس والے جو بیچارے متاثرین ہیں ان کو بھی کھانا پکا کے آپ تقسیم کروا سکتے ہیں. تو اس طرح بھی تیجے میں اس علیہ سوال کی صورت بن سکتی ہے, اناج کچا تقسیم کروا دیں یہ زیادہ اچھا ہے کہ اپنی مرضی سے اپنی ضرورت کا پکا لیں. آپ نے بھیجے چاول اور بیچارے کو چاول چلتے نہیں ہے, اس کو روٹی چلتی ہے. آپ نے بھیجا مطلب یعنی کہ بڑے کا گوشت کا بریانی, اب وہ اس کو چلتی نہیں ہے, وہ مرغی کھاتا ہے, ایک بات ہے اس کو منع ہے, اس کے لیے کوئی ایسے امراض ہیں ہوتے ہیں نا, امراض تو پرہیزیاں ہوتی ہیں. تو اپنے رقم دیں گے تو چاہے وہ کھانا لے, چاہے دوا لے, چاہے کپڑا لے, جس کی ضرورت ہو وہ اس کو حاصل کر لے. تو موقع کی مناسبت سے عیسیٰ علیہ السلام کی ترکیب کرنی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ
تعالی علی محمد. اگر وتروں کی دوسری رکعت میں امام کے پیچھے درود شریف بھول کر پڑھا تو کیا وتر دوبارہ پڑھنے ہوں گے؟
اچھا تحیاتوں کے بعد پڑھا ہوگا یہاں درود شریف؟
جی ہاں, اسے
پہلے قاعدے میں دوسری رکعت. اس میں بھی اگر مقتدی نے یہ پڑھ لیا بے خیالی میں تو اس پر کوئی چارج لگے گا نہیں, جان بوجھ کرنا پڑے.
ٹھیک ہے. فیس بک کے ذریعے سوال آیا, کیا کسی کو پتا چل سکتا ہے کہ اس کی مغفرت ہو گئی ہے؟
یہ خبر نبی دے سکتے ہیں کہ مغفرت ہو گئی ہے. بندہ امید رکھ سکتا ہے انشاءاللہ میری مغفرت ہو گئی ہوگی. اور یہ بھی ایسا سوچنا بھی نا آدمی کو شیطان مطلب گھما سکتا ہے اس میں کہ اب تیری مغفرت ہو گئی ہے موش کر یار, تو نعوذ باللہ یا تو اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے یا گناہ میں پڑ جائے. البتہ یہ حج میں ہے, یہ کہ میدان عرفات کا وقوف حاجی کو نصیب ہو گیا تو اب اپنے کو مغفرت یافتہ یقین کرے کہ یقیناً میری مغفرت ہو گئی ہے. یہ ہے, یاد آ گیا مجھے. اب اس کو بھی ہے کہ پتا چل گیا یہاں, یہ تو بنتا نہیں ہے, بس اللہ کی رحمت پر یقین رکھے کہ میری مغفرت ہو گئی ہے. لیکن ادھر سے تو پیغام نہیں آیا نا کہ ہاں تمہاری مغفرت ہو گئی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اگر میری بہن کی شادی ہو گئی اور بعد میں ابو نے ایک زمین خریدی تو کیا اس زمین میں اس بہن کا بھی حصہ ہوگا؟
ترکہ اگر ابو کا انتقال ہوگا تو بالکل حصہ ہوگا, شادی سے اس کا تعلق تھوڑی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
عالم اروا کیا ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے؟
جہاں روحیں رہتی ہے وہ عالم اروا کہلاتا ہے. اس کی الگ الگ مطلب ہے کہ روحوں کے مقامات ہیں.
نماز میں جھومنے کا کیا حکم ہے؟
مکر تنزیحی ہے.
ہم اپنے مزاج میں نرمی کیسے لائیں؟
اللہ اللہ.
ایسے لائیں
کسی پر سختی کریں تو بندہ اس وقت سوچے کہ اگر رب نے مجھ پر غضب کر دیا تو میرا کیا بنے گا. نرمی کریں تو یہ اس کے لیے تو ظاہر جد و جہد کرنی پڑے گی, ریاضت کرنی پڑے گی. ریاضت یعنی محنت, تکلف کے ساتھ اپنی سختی کی, غصے کی, چڑچڑاپن کی, مارا ماری بولا بولی کی عادت نکالنی پڑے گی. یہ ایک دم سے مطلب نکل جائے ضروری نہیں ہے, اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. تو یہ کہ بہرحال تکلفن اس کو نکالے اور نرمی کرے, اور یہ بہت ضروری ہے نرمی, ورنہ غصے میں تو نہ جانے کتنوں کی دل آزاریاں ہوتی رہیں گی, سختیوں میں مارا ماری میں کتنوں کے حقوق تباہ ہوتے رہیں گے بندوں کے, اور رب کا بھی گناہ گار ہوتا رہے گا. اس لیے نرمی کہ جس میں نرمی ہوتی ہے اس کو مزین کر دیتی ہے، اس کو زینت دیتی ہے، خوبصورتی دیتی ہے، اور جس سے نرمی نکال دی جاتی ہے اس کو بدنما کر دیتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نرمی کے فضائل پڑھیں، گرمی کے نقصانات پڑھیں. نرمی کے اگینسٹ میں جو گرمی ہے وہی غصہ وغیرہ سختی. تو یہ احیاء العلوم کا مطالعہ کریں نا، اس میں اس طرح کے مضامین کی کثرت ہوتی ہے. بہار شریف کے 16 حصے میں بھی نرمی کے فضائل موجود ہیں، 16 حصے میں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا ہے روزہ کمپیوٹر کا. آج جو ہمارے ساتھ شہزادے ہیں وہ روزہ کمپیوٹر بن کے آئے ہیں. امیر اہل سنت انشاءاللہ عزوجل ان سے سوالات کریں گے، یہ ان سوالات کے انشاءاللہ تو جوابات دیں گے. آئیے چلتے ہیں امیر اہل سنت کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
علی محمد. روزہ کمپیوٹر اس میں گرامی. نام؟
میرا نام سید محمد عزیر حسین تائی ہے.
ماشاءاللہ. اپنی عمر بھی ارشاد فرما دیجئے.
میری عمر تقریباً 6.5 سال ہے. سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتا چلوں، اگر جوابات میں کوئی مسٹیک ہو جائے تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. میری جو بھی مسٹیک ہوگی میں اسے صحیح کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل.
سرکار یہ ارشاد فرمائیے کہ روزے کب فرض ہوئے اور کس پر فرض ہوئے؟
روزے 10 شعبان 2 ہجری کو فرض ہوئے، اور ہر مسلمان مرد عورت عاقل و بالغ پر فرض ہیں. ماہ رمضان کے فرض ہے روزے، ایک بھی تم نہ چھوڑنا جاگو.
اچھا روزہ کمپیوٹر، یہ تو بتائیے روزے کا مقصد کیا ہے؟
روزے کا مقصد تقوی اور پرہیزگاری کا حصول ہے.
ماشاء اللہ. چند انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتائیے کہ جو کب اور کس دن روزے رکھتے تھے.
حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام چاند کی 13, 14, 15 تاریخ کے، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ ہمیشہ روزے رکھتے تھے. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے تھے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن مہینے کے شروع میں، 3 دن درمیان میں، 3 دن آخر میں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ روزے رکھتے تھے.
ماشاء اللہ، بڑا یاد کر کے آئے ہم. اچھا یہ بتائیے ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھنے کی فضیلت کیا ہے؟
پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے اس کے حساب کا ہونا معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. روزے دارو جھوم جاؤ، کیونکہ دیدار خدا خود میں ہوگا، تمہیں یہ وعدہ رحمان ہے.
ماشاء اللہ. سابقہ گناہ نے پچھلے گناہ، اور جو اس طرح گناہ معاف ہونے کی روایتیں ہوتی ہیں اس سے مراد چھوٹے گناہ، گناہ صغیرہ. گناہ کبیرہ نہ بڑے گناہ یہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں. اچھا روزہ کمپیوٹر، یہ تو بتائیے ماہ رمضان المبارک کے روزہ دار کے لیے دریا کی کون سی مخلوق دعائیں مغفرت کرتی ہے؟
پیارے قول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے روزے دار کے لیے مچھلیاں افطار تک دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں.
سبحان اللہ. واہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا روزہ رکھنے سے انسان بیمار ہو جاتا ہے؟
جی نہیں، روزہ رکھنے سے انسان بیمار نہیں بلکہ تندرست ہو جاتا ہے، جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے.
اچھا روزہ کمپیوٹر، یہ ارشاد فرمائیے کیا روزہ رکھنے کا کوئی طبی فائدہ بھی ہے؟
جی ہاں، روزہ رکھنے سے شوگر کنٹرول، دل کی گھبراہٹ دور، ذہنی ڈپریشن اور نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہوتا ہے. نیز معدے، جگر اور پٹھوں کے امراض میں فرق ہوتا ہے.
ماشاء اللہ. جنت کا وہ کون سا دروازہ ہے جس سے روزے دار داخل ہوں گے؟
ریان.
ماشاء اللہ. اچھا روزہ کمپیوٹر، روزہ رکھنے کی فضیلت بھی بتا دیجیے.
جو بندہ روزی کی عرض میں صبح کرتا ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے اعضاء تسبیح کرتے ہیں اور آسمان دنیا پر رہنے والے فرشتے اس کے لیے سورج ڈوبنے تک مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزے دار کو، جو نہیں رکھتا روزہ وہ بڑا نادان ہے.
ماشاء اللہ. اچھا عزیر شاہ صاحب یہ بتائیے، جس کا روزے کی حالت میں انتقال ہوا اسے کیا فضیلت ملے گی؟
جس کا روزے کی حالت میں انتقال ہوا اللہ پاک اسے قیامت تک کے روزے کا ثواب عطا فرمائے گا.
سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کو آپ کے والد صاحب نے خواب میں روزے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟
ہاں رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد صاحب نے فرمایا کہ آنے والے رمضان میں مرض شدید ہوگا، روزہ نہیں چھوڑنا. آپ کے ساتھ ایسا ہی ہوا، رحمت اللہ تعالی علیہ کو ڈاکٹر نے روزہ چھوڑنے کا کہا مگر ہم نے روزہ نہیں چھوڑا. اسی روزے کی برکت سے اللہ تعالی نے آپ کو شفا عطا فرمائی.
ماشاء اللہ. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ. روزہ کمپیوٹر عزیر سید عزیر شاہ صاحب نے بڑے پیارے پیارے جوابات دیے، بڑی تیاری کر کے آئے تھے. سبحان اللہ. اللہ کریم اور برکتیں دے آپ کو. عالم بامال مفتی اسلام دعوت اسلامی کا بامال مبلغ بنائے.
ہم یہ اہل سنت دعا کر دے کہ ہم ایک بار پھر مدینے چلے جائیں.
سبحان اللہ. ایک بار پھر مدینے چلے جائیں، یعنی پہلے حاضری ہو چکی ہے.
ہم نے دعا کی تھی اس لیے چلے گئے تھے.
اللہ بار بار مدینے کی حاضری نصیب کرے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ شہزادے کو 2600 روپے بھی پیش کیے جائیں گے اور ان کے والد صاحب کو مدنی باکس بھی دیا جائے گا انشاءاللہ.
میرا نام زکاء اللہ ہے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ پہلے اگر سجدے میں تین انگلیاں جو واجب ہیں اگر نہ لگائی، غلطی سے نہ لگائی، اور دوسرے سجدے میں یاد آیا آخر میں سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی یا دوبارہ پڑھنی ہوگی؟ جزاک اللہ خیرا.
سجدے میں وہ انگلیوں کا واجب چھوٹا، سجدے سہو، سجدے سہو اگر غلطی سے چھوٹا ہے تو سجدے سہو سے سجدے سہو سے نماز درست ہو جائے گی. جبکہ بھول سے چھوٹی ہے، جان بوجھ کر چھوڑا تھا تو نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا.
میں محمد نعیم اقبال اتاری اسلام آباد سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اکثر ہم جب جماعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو امام صاحب تکبیر اولا پڑھتے ہیں جب، تو ابھی ہم یعنی ہاتھ اوپر اٹھائے ہوتے ہیں اور وہ الحمد شریف شروع کر دیتے ہیں، تو درمیان میں سبحانک اللہم جو پڑھنا ہوتا ہے، تو اس صورت میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟
قراءت امام نے شروع کر دی نا، تب تو خاموش رہنا واجب ہے، اب فنا نہیں پڑھ سکتے، چپ چاپ سنیں. وہ سنت ذرا اس وقت پہلے جو پڑھنی تھی وہ رہ گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضرت صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ کچھ لوگ رمضان کے آتے ہی گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس کرنے کے لیے کوئی کام ہے نہیں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے سب لوگ فارغ ہیں، تو سوشل میڈیا آج کل بہت عروج پر چل رہا ہے، اور سوشل میڈیا میں ایک آپشن یہ ہے کہ آپ اپنی ویڈیوز بناتے ہیں اور بنا بنا کر اپلوڈ کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے نا، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ نہیں بھی کرتے تھے یہ کام، اب وہ سب یہ کام کرنے لگے ہیں، کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں تو سب لوگ اس کام کی طرف آ گئے ہیں. امیر اللہ سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ رمضانوں کے اندر اس طرح کی ویڈیوز بنانا جو کہ اسلام کے دائرے سے باہر ہوں، اس طرح کی ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کرنا، اور جو ہے وہ عید کے حوالے سے پلاننگ کرنا، اپنی ریکارڈنگز کروانا، ایک کانٹینٹ نکلوانا، میٹنگز کرنا، تو یہ سب مطلب بعض اوقات کچھ لوگ روزے کی حالت میں بھی ہوتے ہوں گے جو وہ عید کے حوالے سے پلاننگ کر رہے ہوتے ہوں گے، تو اس طرح سے جو رمضان کے اندر عید کی پلاننگ کرنا، گناہوں بھری ویڈیوز یہ لوگ جو ڈالتے ہیں الگ الگ سوشل ایپ کے اوپر، تو یہ سب کرنا کیسا؟
گناہوں بھری ویڈیو تھی، جب تو ظاہر ہے کہ وہ گناہ ہوگا، اور گناہوں بھری نہیں تھی تو گناہ نہیں ہوگا. اب یہ تو ظاہر ہے کہ ہر ویڈیو کے بارے میں تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ گناہوں بھری تھی، تو گناہوں بھری سے بچنا چاہیے، اور ویسے فضولیات سے بھی بچنا ہی چاہیے. وہ میں روایت ڈھونڈ رہا تھا کہ رمضان کے بعد جس نے گناہ کرنے کا ہاں نیت کی ہے اس کی وعید. تو اس طرح مطلب ہم نے کئی بار یہ سوشل میڈیا یوزر جو ہوتے ہیں ان کو سمجھایا ہوا ہے مدنی چینل پر، لیکن اب ظاہر ہے کہ ایسے لوگ تو سنتے بھی نہیں ہوتے ہوں گے نا، اپنی مستی میں مست ہوں گے. اس لیے وہ بہرحال سب کو بچنا چاہیے، رمضان شریف کی تو خاص قدر کرنی چاہیے. اب عید کی تیاری کوئی کرتا ہے اور جائز طریقے پر کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اگر جائز تیاری کے لیے جیسے کپڑے سلواتا ہے عمدہ عید کے لیے جو شریعت کے خلاف کپڑے نہیں ہیں، اس کو کوئی حرج تو نہیں اس میں. حضرت سیدنا کعب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور دل میں پکا ارادہ تھا کہ رمضان کے بعد گناہ نہیں کرے گا تو اللہ پاک اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا، اور جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے لیکن دل میں یہ ارادہ تھا کہ رمضان کے بعد گناہ کرے گا تو اس کے روزے اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے. یہ ایک اور روایت ہے. اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام نے فرمایا اگر روزے رکھنے والے کا پکا ارادہ ہو کہ روزوں کے بعد دوبارہ گناہوں میں جا پڑے گا تو اس کے روزے اس کے منہ پر مار دیے جاتے ہیں اور اس پر رحمت کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے. تو گناہوں کی پلاننگ یہ بڑی خطرناک ہے، تو یہ نہیں کرنی چاہیے اور گناہ کرنے بھی نہیں چاہیے.
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کا طریقہ تو آپ نے بتا دیا ہے، اور اگر کوئی مریض ہو تو لیٹ کر نماز کس طرح ادا کی جائے گی؟
ارے شریعت جلد پہلی ولیوم فرسٹ پیج نمبر 722 مسئلہ نمبر 13 اگر مریض بیٹھنے پر قادر نہیں، میں بیٹھ نہیں سکتا تو لیٹ کر اشارے سے پڑھے، ہاں سیدھی یا الٹی کروٹ پر لیٹ کر قبلے کو منہ کرے یا چت لیٹ کر قبلے کو پاؤں کرے مگر پاؤں نہ پھیلائے، کہ قبلے کو پاؤں پھیلانا مکروہ ہے، بلکہ گھٹنے کھڑے رکھے اور سر کے نیچے تکیہ وغیرہ رکھ کر اونچا کر لے کہ منہ قبلے کو ہو جائے، اور یہ صورت یعنی چت لیٹ کر پڑھنا افضل ہے. وہ جو صورت بیان کی گئی تکیہ رکھ کر، اور یہ مسئلہ نمبر 15 مریض اگر قبلے کی طرف نہ اپنے آپ منہ کر سکتا ہے نہ دوسرے کے ذریعے سے تو ویسے ہی پڑھ لے، اور صحت کے بعد اس نماز کا اعادہ نہیں ریپیٹ کرنا اس کا نہیں ہے، ضروری نہیں ریپیٹ کرنا پڑے گا. اور اگر کوئی شخص موجود ہے کہ اس کے کہنے سے قبلہ رو کر دے گا مگر اس نے اسے نہ کہا تو نماز نہ ہوئی. اشارے سے جو نمازیں پڑھی ہیں صحت کے بعد ان کا بھی اعادہ نہیں، جو اشاروں سے نماز پڑھی گئی تو ان کا لوٹانا ضروری نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال یہ ہے کہ ہم پر جب کوئی بیماری آ جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے ابھی موت آ جائے گی، ہمارے اندر خود اعتمادی کیسے پیدا کی جائے؟ طریقہ کار ارشاد فرمائے.
مومن کی شان یہی ہے کہ جب اس کو بیماری آتی ہے نا تو اس کی اصلاح کا ذریعہ بنتی ہے اور وہ ڈرتا ہے، اور منافق جو ہے نا وہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا اونٹ کی مثال دی گئی حدیث شریف میں کہ جیسے اونٹ کو کیوں باندھا کیوں کھولا اس کو پتا نہیں چلتا, یہ بیمار کیوں ہوا کیوں صحت یاب ہوا اس کو پتا نہیں چلتا منافق کو. تو یہ بیماری یہ مطلب ایک عبرت کا سبب ہے کہ بیماری میں موت آ سکتی ہے. تو اس لیے اللہ سے ڈرے بندہ, نفسیاتی طور پر یہ نہیں کہ بالکل ہی ڈاؤن ہو جائے, توبہ تلّہ کرے اور اللہ سے دعا مانگے, 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ لے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ آیت کریمہ کہلاتی ہے, یہ 40 بار 40 ٹائم. تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر اس بیماری میں موت آ گئی تو شہید, اگر شفا مل گئی تو گناہوں سے پاک. تو اللہ سے ڈرنا چاہیے, لیکن شاید یہ بعضوں کو نفسیاتی مرض ہوتا ہوگا کہ وہ بالکل یعنی کہ وہ ایک دم یعنی کہ خوف خدا نہیں, بس موت خوف موت, وہ بس دل گھبرا جائے اور ہائے اب کیا ہوگا, میں مر گیا مر گیا مر گیا. تو یہ بھی نہیں, بس اللہ سے ڈرے, مرنا تو ہے, بچ کر جانا کس نے, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے.
اس موضوع میں خود اعتمادی کا لفظ غالباً اتنا وہ نہیں بن رہا کہ خود اعتمادی پیدا ہو کہ ہمیں یہ فیل نہ ہو, حالانکہ بیماری کے وقت تو موت کی یاد اگر جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ آتی ہے اور خوف خدا لاتی ہے اور احساس لاتی ہے, توبہ اور استغفار کی طرف لے کے جاتی ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس میں خود اعتمادی مجھ میں سے خود اعتمادی آ جائے گا, میں بیمار ہوں تو مجھے موت کی یاد نہ آئے, تو مجھے نہیں لگتا کہ یہاں خود اعتمادی
غفلت کا مطالبہ, یہ تو
یہ خود اعتمادی نہیں ہے, یہ غفلت کا مطالبہ, اس لیے میں نے خود اعتمادی کا لفظ تھا نا اس کو یہ دیکھا میں نے سوال میں, تو میں نیت تھی کہ یہاں خود اعتمادی کا لفظ شاید ذہن سے نکال دینا چاہیے.
اللہ سے ڈرے اور مقابلہ کرے حالات کا, دعا کرے, کیونکہ بعضوں کا ٹینشن غیر ضروری بھی بندہ نہیں جاتا ہوگا تو شاید چلا جائے گا, ٹینشن نہ لے. کہ جیسے کہ وہ 103 سال کی بڑھیا کو کرونا وائرس ہو گیا, ایک 91 ایئرس اولڈ بڑھیا کو بھی کرونا وائرس ہوئی, ایک کلپ مطلب چلا تھا, اب پورا شاید میں سن نہیں پایا, اس میں انٹرویوز تھے اور میں نے اندازہ یہی لگایا کہ اس کو سچکا نہیں پڑا کرونا وائرس کا, یہ ٹھیک ہو گئے, اور جس کو پتا چلا کہ مجھے کرونا وائرس ہو گیا ہے, یہ خوف کے مارے اس نے لمبا ہو جانا ہے, ہائے اب کیا ہوگا, کرونا وائرس لپٹ گیا. کرونا وائرس یہ تو مطلب اتنا خوفناک نہیں ہے جتنی دوسری بیماریاں, کئی بیماریاں ہیں جو اس سے خوفناک ترین ہیں. کرونا وائرس تو سب کو شدت ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے, مطلب کھانسی ہو گئی, چھینکیں آ رہی ہیں, بخار آ گیا, نارملی علاج کرنے سے بھی ایسا ہے, جانتا ہوں میں کہ شفا ہو گئی ہے, پتا بعد میں چلا کہ کرونا وائرس کی تشریف آوری ہوئی تھی اور اب وہ جا چکا. اس کو ایک دم مطلب یہ کہ بہت ہم لوگوں نے ہوا بنا دیا ہے, اور ڈرانے والے بھی یار ایسے ایسے ڈراوے لوگوں میں یہ داخل کر رہے ہیں کہ ان کو کہیں نہ ہو جا کہ کسی کو ہو نہ ہو تو آ جا, سب کو ڈراتا ہے تیرے کو ڈرنا پڑے گا. ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے یار, کرونا وائرس سے بیچاروں لوگوں کو ڈرانا نہیں چاہیے, ایک سے ایک وائرل کرتے ہیں مریضوں کے وہ انداز اور چیخ پکار, اس طرح کے بندہ ڈر جائے دیکھ کر کہ میرے ہوگا تو کیا ہوگا. اللہ کریم سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں کہ نہ ہو کرونا وائرس, لیکن ہو جائے کسی کو تو اور پوزیٹیو آ جائے تو ایک دم نفسیاتی مریض نہ بن جائے, آیا تو چلا بھی جائے گا, اکثریت کا چلا ہی جائے جا ہی رہا نا, بلکہ جہاں سے یہ نکلا تھا چائنا کا ووہان سے, پتا چلا وہاں تو بالکل ہی اب کلیئر لائن کلیئر ہو گئی ہے, وہ بالکل ہی اب وہاں سب کلیئر ہو گیا, نہ لاک ڈاؤن نہ شٹر ڈاؤن کچھ بھی نہیں, آزاد ہو گئے,
اگر جیسے آپ کو تو بہت اندازہ ہے, اگر اس وقت کہہ دیا جائے نا قوم کو شوگر ٹیسٹ کرواؤ اور ساری قوم اگر شوگر ٹیسٹ کرانے پر آ جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کتنوں کو شوگر نکل آئے گا؟ اچھا اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ آپ جگر ٹیسٹ کرواؤ, یہ فلاں ٹیسٹ کراؤ, دل کا ٹیسٹ کراؤ, کولیسٹرول ٹیسٹ کروا لو, یورک ایسڈ ٹیسٹ کروا لو, اگر یہ ٹیسٹ کرانے کے لیے لاکھوں لوگ اتر آئے تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہزاروں مریض آپ کو اس کے پیشنٹ یہ نکل آئیں گے؟ تو یہ تو اندر میں نہ جانے کتنی بیماریاں آتی ہیں, اللہ اپنی رحمت سے کرم بھی فرماتا ہے اور یہ بیماری اندر اندر بعضوں کا دم بھی توڑ دیتی ہیں.
تو ٹیسٹ نہیں کروانا چاہیے؟
نہیں, ٹیسٹ تو کروانا, ان چیزوں کا ٹیسٹ تو ہم نے خود کیے ہوئے نا کہ یہ ٹیسٹ کروائیں تاکہ یہ نکلے تو اس کا علاج کروایا جا سکے. تو جیسے شوگر نکلتا ہے تو آپ علاج کا کہتے ہیں بھائی علاج کرا لو, فلاں نکلتا ہے کہتے ہیں علاج کرا لو, اس طرح اگر خدا نہ خاصا یہ بھی نکل آئے تو اس کا علاج ہی کروانا پڑے گا, کیا کروانا پڑے گا؟
سر وہ ٹیسٹ جن مانو کر نہیں کرواتے نا, وہ ان مانو کر نہیں کرواتے کہ یار کچھ نکل آیا تو
نکل آیا
تو کیا کریں گے, تو اس لیے ٹیسٹ کروانا چاہیے, تاکید یہی کرنی چاہیے کہ نہیں نکلتا تو اچانک ہارٹ فیل ہو جاتا اور بندہ چلا جاتا ہے یا بستر میں آ جاتا ہے. تو میں یہی کہتا ہوں کہ یار بستر میں جا کر پرہیزیاں کرو گے اس سے پہلے, یار چلتی پھرتی حالت میں پرہیزی کر لو تو آسانی ہے. اب میں بولتا ہوں تو پرہیزی نہیں کرتے, ڈاکٹر بولے گا ناک کاٹے گا تو پرہیزی کرو گے؟ ابھی سے کر لو نا شرافت سے. تو یہ چینی کے گٹھے کھا رہے ہیں وہ, آج کل لوگ کھائی جا رہی ہے نا چینی تو دبا کے کسٹرڈ یہ وہ ڈٹ کے کھا رہے ہوں گے اور مطلب بس. اس لیے وہ بال ٹیسٹ ایسے ہیں کہ اس پر میرے خیال میں وہ نہیں تو چھ چھ مہینے ہی نظر رکھے آدمی,
چھ چھ مہینے
شوگر ٹیسٹ کروا لے, لپڈ پروفائل کروا لے, تو اس طرح مطلب وہ یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے پتا تھوڑی چلتا ہے. گائے بکرے بھی تو
آدھا تام میں لپڈ پروفائل, لپڈ پروفائل سیرم کریٹین 9 اور یہ شوگر کا ایک ہے اور چوتھا میں بھول گیا
ایس جی,
چار ہے تو چھ ماہ کروا لینے چاہیے تاکہ گردوں پہ بھی نظر رہے, لیور پہ بھی نظر رہے اور یہ مطلب پہ بھی نظر رہے.
اور وہ جو ہے نا اپنے یار ہیپاٹائٹس اس کا بھی کروانا چاہیے, 10 سال تک اندر پلٹا پتا نہیں چلتا, اگر نکل آئے تو آدمی فوراً اس کو انیشل اسٹیج میں مرض پکڑا جاتا ہے نا علاج آسان ہوتا ہے, بعد میں مشکل ہو جاتا ہے. ٹیسٹ تو کرواتے رہنا چاہیے ڈاکٹر کے مشورے سے, مگر ڈاکٹر دھیان دارو, ڈاکٹروں کی لیبورٹریاں بندی ہوتی ہیں, یہ اسی کے نام آپ کو بھیجیں گے, اس کا کمیشن ہوتا ہے اور یہ رشوت ہوتی ہے. کمیشن جو ڈاکٹر کو ملتا ہے نا اس طرح کا, یا دوائیں لکھ دیتے ہیں کمپنیاں ان کو کمیشنیں دے رہی ہوتی ہیں, یا مطلب یہ کہ ان کو ریٹرن ٹکٹ ملتے ہیں تو اے سی لگوا دیتے ہیں, مینٹیننس ڈاکٹروں کے گھروں کو کروا دیتے ہیں یہ کمپنیوں والے, یہ سب رشوتوں میں چل رہا ہوتا ہے. تو اس لیے وہ ایسا نہ کریں, اور ڈاکٹر پھر مزید رشوتیں بڑھانے کے لیے وہ غلط بھی ضرورت نہیں ہوتی تب بھی وہ ٹیسٹ کروائیں گے, دوائیں لکھ دیں گے. تو یوں مطلب جو ایسا کرتے ہیں, سب ایسا نہیں کرتے, جو ایسا کرتے ہیں سر گناہگار ہیں, جہنم کے حقدار ہیں, خود بھی حرام کھا رہے ہوتے, رشوت لے کر بچوں کو بھی کھلا رہے ہوتے, پھر جو ہونا ہوگا ہوگا, دنیا میں بھی تباہی آخرت میں بھی بربادی. تو یہ بالکل یہ کمیشن کے چکروں میں مت پڑے. ڈاکٹر ایک معزز پیشہ ہے لوگوں میں, ایک اس کی عزت ہوتی ہے ڈاکٹر کی, کیوں مطلب اپنی آخرت یار داؤ پہ لگاتے ہیں؟ اللہ روزی دینے والا ہے, جس کے نصیب میں ہوگا آپ کے ذریعے شفا وہ مریض ہزار جگہ گھوم کر آپ کے پاس ہی آئے گا اور آپ کے علاج سے اس کو شفا ملے گی. آپ کیوں مطلب مایوس ہوتے ہیں؟ اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں. رکھ مولا تحاس انشاءاللہ دونوں جامع بیڑا پار. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
چلتے ہیں رمضانی کسوٹی کی طرف, اور آج جن سے رمضانی کسوٹی ہونے جا رہی ہے دیکھتے ہیں اسکرین پر ان کو دکھائیے.
الحمد اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
رکن شورا حاجی اسد مدنی عطاری ہماری مجلس جامعۃ المدینہ پاکستان کو یہ دیکھتے ہیں, اور آج انہوں نے سوالات کرنے ہیں انشاءاللہ عز و جل.
ماشاءاللہ رمضانی کسوٹی
آپ کی مرادی شہر کوئی انسان ہے؟
جی نہیں.
مقدس مقام؟
جی نہیں.
کوئی کتاب؟
جی نہیں.
اس کو ٹھکرایا جہاں نے مہ رمضان آیا. رحمت
مقدس جانور وغیرہ؟
مقدس جانور وغیرہ وغیرہ کا آپ نے
جی
وغیرہ سے تو نہیں چلے گا کام. ایک سوال
مائنس وغیرہ؟
مائنس وغیرہ جی نہیں.
کوئی مسجد؟
جی نہیں. کڑی کھو دی آپ نے. چلیے آگے بڑھی.
مہِ غفران مہِ غفران مہِ رمضان رحمت رب کی لوٹا.
مقدس پہاڑ وغیرہ؟
مائنس وغیرہ جی نہیں.
بھائی مقام پہ جب لا آ چکا ہے تو پہاڑ کے اپن مقام سے باہر ہے مقام سے, اور یہ مسجد کے مقام سے باہر ہے.
مقام کی بھی تعین تو ہوگی نا کو کیا مقام مسجد وہ مقام ہے پہاڑ ہے. میرے خیال سوالات ہی کر رہے ہیں وہ درست ہے. منتہا بھی مقدس مقام ہے تو مقام کی تعین تو ہوگی نا بھائی کون سا مقام اونلی مقام یہ مقام تک پہنچنے کے لیے اس طرح سوالات کریں گے تو کسی میں ہاں آ جائے گا نا کہ ہاں بھائی کیوں
آپ نے اصل مطلق مقام کا منع فرمایا تھا نا اس لیے یہ پھر کبھی مسجد کا پوچھ رہے ہیں تو کبھی پہاڑ کا.
اچھا اچھا مقدس مقام کا منع کیا ہے. ہائے واہ. ہاں پھر پھر یہ کہ وہ پھر سوالات کی حاجت نہیں تھی مجھے میں نے ہاں کیا
تو ہاں تو نہیں ہے نا.
یہ ہاں نہیں ہے.
کوئی مقدس وقت کوئی خاص وقت؟
جی نہیں.
چھ ہو گئے اسد مدنی. جی تو آپ کو نام لانا ہے نا.
بس ہمت ہار گئے.
اسد بھائی میرا مسئلہ جاندار کا کہہ لینا ہے تو صرف جاندار میں جنات کا تو اب ہو سکتا ہے کوئی فرشتہ ہو یہ بھی ممکن ہے.
ہو سکتا ہے مسجد الجن مراد ہو مقدس مقام تو وہ بھی ہے
نا.
مقام تو لا ہے
مقام نہیں ہے مائنس ہو گیا.
اب جاندار کا اگر ہو تو سارے جو لوگ وہ بھاگ گئے. میرا مسئلہ جاندار کا کہہ لینا چاہیے.
کیا وہ شاید جاندار ہے؟
کوئی ایسی شے جو جاندار نہیں ہے. جاندار جس کو کہتے ہیں وہ مطلب جس میں اطلاق ہوتا ہے عام طور پہ وہ مراد نہیں ہے.
ٹھیک ہے سر. اب یہ سوال ہوتا تھا کیا سر کی آنکھوں سے دیکھنا ممکن یا دوسرا ہے کہ کیا وہ ایسی شے ہے کہ جس سے ایک آدمی آسانی اٹھا سکتا ہو؟
اس میں شاید پتھر وغیرہ یا کوئی اس طرح کی صورت بھی ہو سکتی ہے.
نہیں ایسی چیز جس سے ایک آدمی بآسانی اٹھا سکتا ہو یہ بھی سوال بن سکتا ہے تاکہ ہم پر حجم وغیرہ کی طرف جائیں نا کہ وہ
میں اٹھا بھی باہر سے نہیں سکتا ہوں, زور لگا کے اٹھا ہے. یہ پھر ایک سوال کے دو حصے ہو گئے نا,
تو منع کر دینا نا,
بآسانی تو یہ اٹھ گیا. ٹیبل اٹھاؤں گا,
ایک آدمی اٹھا سکتا ہے بآسانی, ایک آدمی اٹھا سکتا ہے. اب الماری جیسے الماری کو تو کوئی نہیں اٹھا سکتا نا,
کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ یہ دیکھو سلمان میں مسکرا رہے کہ الماری اٹھا کے رکھی تھی نا سائڈ پہ, نہیں
ٹھیک ہے سلمان الماری لے کے گھومے.
اچھا اب یہ کہ
یہ مزدور ہوتے ہیں یار, اٹھا ہی لیتے ہیں نا یار.
اچھا اب یہ کیسے تعین ہو کہ جو آپ مشورے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو عطا فرماتے ہیں اس میں ہم گھڑی کا کیا کریں, کیونکہ آپ گھڑی تو نکل جاتی ہے,
دوران مشورہ گھڑی نہیں چلنی چاہیے.
نہیں تو فائدہ کیا ہوگا دوران مشورہ گھڑی نہ چلے, تو جو سوچ رہا ہے تو وہ سوچنے کے دوران گھڑی نہ چلے تو پھر گھڑی کب چلے؟ مشورے اپنی جگہ پر چلنے چاہیے, گھڑی نہیں رکنی چاہیے.
گھڑی کاؤنٹ نہیں ہوگی,
نہیں گھڑی رکے گی تو پھر تو گھڑی رک جائے گی نا. اسی سوال کے طور پر آپ بھلے ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کریں, لیکن اسی وقت کے دوران ہی مشورہ کر کے آپ کو سوال کرنا چاہیے.
بجا فرما رہا
جی ہاں, گھڑی چلائیے اور یہ آٹھ ہو گئے, اب یہ نوے کی گھڑی چل رہی ہے.
ایک آدمی بآسانی اٹھانا ممکن ہے,
اپنی بآسانی کو نبھائے جاؤ گے یار, بآسانی کو نبھائے جاؤ گے. قسم کے بھی کفارے ہوتے ہیں, اب لفظ بآسانی مائنس کر دیں. ایک آدمی اٹھا سکتا ہے کہ نہیں, بول دینا جو لفظ نکل گیا تو نبھانا ضروری ہے.
بالکل اب اس سے
یہ نوا سوال ختم,
عام عوام اب
آپ نے سوال
سب سے مل کے پہنچا دیا پلک جھپکنے
میں
شامل نہیں ہوگی.
حاجی رضا صاحب بھائی جان, نوے سوال کا جو ٹائم بھی چلا گیا, ہم گھڑی ٹائم ختم ہو جائے گا, ہم سوال گرا دیں گے.
کیا ایک انسان اس چیز کو اٹھا سکتا ہے؟
معلوم نہیں.
اب اصل میں سوچے ایسی کون سی چیز جو ہمیں سمجھتے ہیں, یہاں معلوم نہیں ہے کہ ایسی کون سی چیز
ہے. یہ سوال یہ جو فرما رہے ہیں گھڑی چل رہی ہے یاد رکھیے گا,
اور اب اٹھانا ممکن ہے کہ نہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے.
گھڑی چل رہی ہے
دیکھا جا سکتا ہے,
آپ کا آخری سوال رہ گیا
یہ بھی پتہ نہیں ہے, شاید نہیں
دیکھا.
اب لگتا ہے نہیں, میری شے جو ہے وہ اس کا حجم تو کچھ ہوگا, لیکن اب یہ کہ اس کو پتہ نہیں اٹھا سکتے ہیں یا اب وہ نظر آتی ہے یا اوجل, اب فی الحال تو نظر سے اوجل ہے.
چلو یہ آپ کو
خبر نہیں ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا اور وہ روایت کرے حکایت کرے کہ میں نے فلاں جگہ اس کو دیکھ لیا. جیسے میں نے کہا سدرۃ المنتہا, یہ نظر تو نہیں آتا نا, لیکن اس کا وجود ہے, کوئی تو حجم ہے اس کا.
سوال 11 ہو چکے, اب آپ نے صرف جواب دینا ہے,
اور اگر
اور کئی اشارے آپ کو مل چکے.
یہ والا بات کیسے مائنس ہوا؟
کیونکہ
امیر سنت فرما رہے تھے نا, سب
جو بھی
موقع نہیں ملا
میرے شہزادے, جو بھی آپس پہ کلام ہوگا گھڑی اپنی جگہ چلتی رہے گی, اسی وقت کے دوران ہی سوال کرنا.
جو امیر سنت جب کلام فرما رہے ہیں تو کیا سب دے گا ہمیں؟
میری درخواست
ہے, اپنا سوال کریں.
میری درخواست مطلب کسوٹی رہنی چاہیے, ورنہ ڈیٹیل اتنی تفصیل ہوتی رہے گی تو پھر
عرض کریں گے. آپ جو ہے نا وہ ابھی بات نہ کریں, ورنہ میرا ٹائم چلے جائے گا, میرا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ٹائمر وہ ہو جائے گا پورا. میں اپنا سوال کر لوں گا, یہ اسد بھائی یہ کریں گے ابھی.
اب اسد بھائی نے جواب
دیا, اسد کہنا گئی ہے.
ویسے تو سوال بھی وہ
سوال بنتا ہے ابھی,
چلے آپ کے کہنے پر ایک سوال بنا لیتے ہیں, لیکن
کہنے پر نہیں, اصول دیکھیں امیر سنت کے ادب دیکھیں. امیر سنت جیسا کلام فرما رہے ہیں تو کیا سب امیر سنت کی بات کاٹیں گے؟ اب اصول دیکھیں, میرے کہنے پر نہ کریں.
سوال کیجیے.
رمضان اشارہ اگر بتا دے تو
جی.
اصل میں یہ سوال ایک ہو جائے, کیا اس کا تعلق موجودے سے ہے؟
میری بخشش پر
نبی سے سرا پر نسبت یہ کر لیا.
جی سوال کر لیا اسد بھائی نے.
معجزے کا اس میں میرا خیال ہے معجزہ ہو تو سمجھ نہیں آ رہی. البتہ میری مراد اس سے کہ اور اشارہ بتاؤں, قرآن کریم میں تذکرہ ہے, شاید آپ پہنچ جائیں گے.
ویسے تو دو دفعہ سدرۃ المنتہا کا ذکر ہوا اور سدرۃ المنتہا کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی ہے.
وہ تو اب آپ نے پہنچنا ہے نا.
آپ کی مرادی شاید سدرۃ المنتہا ہے.
جواب درست نہیں ہے. جنت کا بھی تذکرہ کیا میں نے. تذکرہ کرنے کو جنت کا بھی تذکرہ کیا.
اگر کوئی آسان اشارہ مل جائے تو
کھانے پینے کی چیزوں
اصل یہ جو بھی رمضانی کسوٹی اس میں لا زیادہ ہوئے تو اگر کوئی آسان کوئی اشارہ مل جائے.
اب تو پھر پہنچانا ہی سر پہنچانا تو پڑے گا ہی. وہ ایسی شے جو کئی تبرکات پر محیط یا مشتمل
سکینہ.
میرا خیال ہے کہ ہم حاجی رضا سے روزانہ یہ کسوٹی کیا کریں دوسرے کو تکلیف نہ دیں. جواب ہی آپ کو دینا ہوتا ہے تو
آپ کی مرادی شاید تابوت سکینہ ہے.
جواب درست ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ تہجد کی نماز میں کل کتنی رکعتیں ہم ادا کریں اور ان میں کیا پڑھیں کیونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے سحری کے بعد. آپ کا بہت بہت شکریہ.
تہجد رات کو سو کر اٹھ کر پڑھی جاتی ہے چاہے ایک منٹ کے لیے سو جائے عشاء کے بعد. رات نہیں عشاء پڑھ کر سوئے چاہے ایک منٹ کے لیے سوئے تہجد کا وقت ہو گیا اٹھے تو. اب یہ کہ دو رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں آٹھ رکعت بارہ بھی پڑھی جا سکتی ہے تو کم از کم دو رکعت. اس میں اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا کہ جتنا قرآن یاد ہے وہ سارے کا سارا پڑھے. یہ بھی ہے مطلب نہیں یہ ضروری نہیں ہے. جس طرح دو رکعت نارمل آدمی پڑھتا ہے اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں. مثلا سورہ فاتحہ اور قلوب اللہ شریف تین تین بار پڑھ لیں ایک ایک رکعت میں تو دو قرآن ختم ہو جائیں گے ختم کا ثواب مل جائے گا. یا ایک ایک بار قلوب اللہ پڑھ لیں تب بھی صحیح ہے. یا جون سی صورتیں جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق پڑھ لیں تو بھی ہو جائے گی تہجد. مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھا ہے کہ وہ للہ ما فی السماوات سے لے کر ختم سورہ یعنی کہ وہ للہ ما فی السماوات یہ سورت البقرہ کی آخری رکو ہے. سورت البقرہ کی آخری رکو پڑھ لے تہجد میں تو یہ دو حصے میں پڑھ لے اس کو تو بڑا مزہ آتا ہے. اور اس طرح مفتی احمد یار خان نے اپنا لکھا ہے تو یہ پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو جو آج کل تو سحری کے لیے اٹھتے ان کے لیے تو یہ گولڈن چانس ہے نا کہ وہ ایسا وقت نکال لیں دو چار منٹ کہ تہجد بھی مل جائے کرے. مگر اس سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پڑھنی ہے تو انشاءاللہ یہ کہ یہ بھی فضیلت حاصل ہوگی. پھر اللہ توفیق دے تو سارا سال اس کو نبھائے. اور جو اسلامی بہنیں وہ تو سارا سال پڑھیں تو ان کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے. وہ فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے کچھ پہلے اٹھ جائیں وضو کر لیں اور تہجد پڑھ لیں اور جو ہی فجر داخل ہو وقت تو ان کے لیے اول وقت میں فجر کی نماز پڑھنا مستحب ہے تو یہ فجر پڑھ لیں.
سورہ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھنا بھی یہ سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کار ہیں. سورہ آل عمران کی آخری آیتیں
بھی یہ بھی پڑھ سکتے ہیں سنت. جی
ان فی خلق السماوات والارض
ماشاءاللہ. تو بہرحال یہ کہ اسلامی بہنیں یہ بآسانی اس کو لفظ بآسانی کہے تو چل جائے گا کہ اٹھنا ہی ہے جب فجر کے لیے تو بارہ منٹ پہلے اٹھ جائے اور تیاری کر کے وضو کر کے دو رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے صبح سردی کا وقت ہو گیا, اب فجر پڑھنے جب اذان ہولے محلے میں, یہ بہتر ہے کہ اذان کے بعد پڑھیں فجر, تو اس طرح مطلب یہ کہ تہجد مل جائے گی. اسی طرح جہاں مسجدیں نہیں ہیں لوگوں لوگ یا جن پر کسی وجہ سے وہ جماعت مسجد کی واجب نہیں ہے, جو گھر میں پڑھتے ہیں مریض وغیرہ, تو وہ بھی اگر رات کو اس طرح اٹھیں کہ تہجد پڑھ لیں پھر ایک ہی وضو سے فجر پڑھ لیں, تو یوں مفت میں ایک ثواب مل جائے گا نا کم محنت میں, تو ان کو تو یہ چانس حاصل کر ہی لینا چاہیے. لیکن یار ذہن نہیں ہے, میں نے یہ اندازہ لگایا ذہن نہیں ہوتا تہجد پڑھنے کا, رات کو اٹھتے بیچ میں موقع ہوتا ہے پھر بھی تہجد نہیں پڑھتے, تب توجہ نہیں, حالانکہ فجر پڑھیں گے تہجد نہیں پڑھیں گے, تو یہ ثواب حاصل کرنا چاہیے سب کو.
صلو علی الحبیب صلی
اللہ تعالی,
توب الی اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ آپ کے پاس یہ نمبر دکھائے گا اسکرین پہ, اور اس میں سے ایک نمبر اسد بھائی نے چوائس کرنا ہے.
جی اسد مدنی. مقام جی اسد بھائی. مجھ کو آزاد جہنم
اس میں میم ہے
الہی کر دے باغ جنت کے دلانے مہ رمضان آیا باغ جنت کے دلانے
12 سیکنڈ غلطی ہو گئی.
یا
چلیں یا
بگاڑے اپنے
وقت پورا ہوا
مین
کو بنانے
نیم تو پہلے فرما دیا تھا وہ لگ گیا تھا نیم
بگڑی کو بنانے مہ رمضان
چلے دوبارہ گھڑی لگائیں بے بے نہیں ہے بے کہا نا آپ نے
بے کہا ہے نا آپ نے
جی
با بے جو وہ بتایا آپ دیکھ لیں آپ واؤ نہیں کہا
با آگے
جی اب تو پورا کر دیں اسد بھائی بہت قریب پہنچ گئے آپ گھڑی کا وقت پورا ہوا جی غلطی لگ گئی دوبارہ ایک اور موقع لگا دیں
راہ ہے
راہ رے
مغفرت کا یہ ہے عشرہ میری
کافی آسان ہو گیا ہے اسد بھائی یہاں تو جوابات مل گئے مجھے کافی دیر ہوئی
میری بخشش فرما جوش رحمت کا دکھانے ماہ رمضان آیا جوش رحمت کا دکھانے ماہ رمضان آیا رحمت رب
عین اللہ آخری غلطی اگر ہو گئی تو پھر ہم انشاءاللہ آپ کو مدد کے حاجی رضا کی طرف بڑھیں گے شہزاد حضور کی طرف وہ پھر آپ کی کچھ مدد کریں ابھی آپ کے پاس ایک گنجائش موجود ہے مقام ہے مقدس مقام ہے مشہور مقام ہے وقت پورا ہو گیا جی زیرو لگا دیں اب آپ کے پاس غلطی کی گنجائش ہے ہی نہیں وہ بڑے شہزادے حضور سے عرض ہے کہ وہ چاہیں آپ چاہیں تو ان کی مدد لے سکتے ہیں جی شہزادہ حضور کو دکھائیں
بہت آسان نہیں ہے
جی وہ میں
تو بالکل
ہم عرض کر نہیں آپ تو ہاتھ لے کر وہ لینڈ ہی کرا دے جہاز اشارہ دے حضور
ایسا کچھ حصہ پڑا نا ابھی سبحان الذی اسرا معراج شریف تھوڑا معراج شریف کا واقعہ تھوڑا ذہن میں لائیں مکہ شریف سے تھوڑا سفر معراج شروع کریں
لیکن اس میں یہ بیت المقدس اس میں میں اوپر والے صرف دیکھ رہا تھا نیچے رہا جب تینا ان کی طرف پہنچے نہیں جا رہا اس میں وہی پورا کرنا چاہ رہا تھا
کیا بات ہے آپ کی بیت المقدس ماشاء اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ہم نعت خوان اسلامی بھائیوں کو بھی کچھ مناظر دکھاتے ہیں اور نعت خوان اسلامی بھائی ان مناظر کے مطابق کلام بتاتے ہیں کون سا شعر ہے جی دکھائیے محمود بھائی آپ کی طرف آ رہے ہیں شعر بتائیے مجھے تو سمجھ میں آ گیا
رمضان چھ چار رمضان
مشہور شعر اگر جو میں سما جاؤں جی آپ پہنچے بہت مشہور اگر نہیں پہنچ پا رہے تو پھر ہم مدد کے لیے جائیں بڑے شہزادے کی طرف
نہیں
پہنچا ابھی تک پڑھ دیں اگر آپ کو لگتا ہے یہی اچھا مجھے پرسنلی یہی لگا ہے پتہ نہیں ہے مجھے لیکن دیکھتے ہی چلو کچھ اور ہے
اچھا یہ بھی اچھا
اشرائے رحمت
سوچئے
تجلی ڈالی
جنت کی کیاری الگ ہے
ایک طرف روزے
پڑھ دیں
اس طرف روزے کا نور سمت منبر کی بہار بیچ میں جنت کی پیاری
کیا بات
چلے اب آپ کی طرف آ رہے ہیں جی منظر دکھائیے
بہت آسان
ایک اشارے نے شعر کو آسان کر دیا
بہت آسان
اس میں ایک اشارہ خاد ایسا ہے کیا بات، ٹائم ختم ہو گیا
جی بھائی مل
غور سے سن
حبیب جی سوال چلائیے،
ایک اور شعر ہے،
چلیں دکھائیے منظر دکھائیں،
بندوں کو رب سے ملانے
چلیں آپ دونوں کی طرف ہے، گھڑی لگائیں جی، نماز ہے نماز ہے اچھا گھبراہٹ کے ساتھ نہیں بالکل، جب پاپا سنا دیں گے پھر امیر سن سنا دیں گے،
وقت تو ختم ہو گیا،
اقسام میں تھا یہیں سے
سوال دے،
محمد نواز عطاری رحیم یار خان سے، پیارے پیارے امیر اہل سنت سے میرا سوال یہ ہے، نیا کام بدھ سے شروع کرنا چاہیے جمعے کو شروع کرنا چاہیے کس میں زیادہ برکت ہے، رہنمائی فرما دیجئے،
بدھ کا حدیث پاک میں ہے ویسے کہ بدھ کو جو کام شروع ہوتا ہے وہ پورا ہوتا ہے، شاید اس طرح کا مضمون ہے، خاص کر وہ علم میں دین کے تعلق سے کتاب پڑھنے کے تعلق سے علماء نے مطلب یہ بدھ کو مطلب وہ پہل نے فوقیت دی ہے
زہر کے بعد، بدھ کے دن زہر کے بعد،
جی بدھ کے دن زہر کے بعد، ماشاء اللہ جمعہ کبھی شروع کیا تو کوئی منع تو کسی دن نہیں ہے شروع کرنا،
مختلف دنوں کے لیے مختلف برکت کی دعا بھی آئی ہے، جمعرات کے لیے بھی برکت کی دعا آئی ہے صبح کے وقت میں کہ اللہ میری امت کو ان کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما، اس کی بھی دعا آئی،
میں نے پوچھنا تھا کہ میں نے جب داڑھی شریف سجائی تو اکثر لوگوں نے مجھے کہا کہ اوپر سے داڑھی کو خط بناؤ، تو میں نے ان سے یہی کہا کہ ہمارے پیارے مرشد امیر اہل سنت کی بھی مکمل داڑھی ہے پوری چہرے کی، لیکن اکثر مجھے لوگوں نے کہا کہ وہ بزرگ ہیں، وہ بزرگ ہستی ہیں، آپ نوجوان ہو، آپ اس کی خط بناؤ، اوپر سے داڑھی کو کاٹو یا نچلے حصے سے داڑھی کو خط بناؤ یا اوپر سے بناؤ لازم، آپ یہ فرما لیں کیا اس میں کوئی فرق ہے جوانوں اور بزرگوں کے لیے بھی؟
کوئی فرق نہیں، عمر سے تعلق نہیں ہے، بالغ ہے داڑھی آ گئی تو رکھ لے، ادھر تو سے تراش خراش کر کے پھر یہ کہ وہ بعض اوقات تو گناہ بھری تراش خراش کر ڈالتے ہیں اور ایک مٹھی سے بھی چھوٹی کر دیتے ہیں، تو آپ پوری داڑھی رکھیں انشاءاللہ، ایک مٹھی لگتا رکھی بھی ہے آپ نے ماشاءاللہ مرحبا، لوگوں کی باتوں میں نہ ہیں، وہ اکا دکا اس طرح ایک آدھ نے کہا ہوگا آپ کو تو دل پر نہ لیں اس کو، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
ہماری برادری میں ایک مطلب ہے کہ دعوت سسٹم میں منرل واٹر کی بوتلیں جو نا پانی پینے کے لیے رکھی جاتی ہے, تو اس سے ہاتھ دھونا کیسا ہے؟
یہ پانی پینے کے لیے تو ہاتھ تو نہیں دھو سکتے, اس سے اس کا وہ دعوت میں فکس کر دیا گیا کہ یہ پینے کا, تو ہاتھ دھوئیں گے تو اصول کے خلاف ہو گیا. پھر یہ کہ پانی جو جس سے ہاتھ دھویا جاتا ہے وہ تو مفت ہوتا ہے, اور یہ اس میں قیمت لگتی ہے. تو منرل واٹر سے تو ویسے آپ اپنے ذاتی منرل واٹر سے بھی ہاتھ نہ دھویا جائے, اس میں تو نقصان ہوگا نا, مالی نقصان ہوگا. بیسن پر جا کر آپ دھو لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
عبداللہ اتاری عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ چھت پہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان کی چھتوں پہ جنات ہوتے ہیں, تو آیا گرمیوں میں چھت پہ سلائی بھائی سوتے ہیں, تو یہ سونا کیسا, کیا اس کی کیا حکمت ہے, وضاحت کے ساتھ بیان فرما دے.
چھت پر بھی ہوتے ہیں, دسترخوان پہ بھی آ جاتے ہیں جب مسلمان کھانا کھاتے ہیں, تو ہڈیاں وغیرہ ڈالتے ہیں نا اپنے دسترخوان پر, تو دسترخوان پر کھانا کیسا, گھر میں کھانا کیسا, تو جیسا جو کھانے کا جواب ہے وہ سونے کا جواب ہے. چھت تو ہماری ہے, جنات کی تھوڑی ہے, تو ہر جن تنگ نہیں کرتا, اور ایسا بھی نہیں کہ ہم سوئیں گے تو جنات کے لیے کوئی جگہ کی تنگی ہو جائے گی. نظر نہیں آتے تو اپنی جگہ بنا لیں گے وہ, آپ سوئیں گے تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کیا کوئی اپنے گاؤں رہتا ہو اور اب وہ گاؤں میں نہیں رہتا, اس کا مکان بھی بک چکا ہے, اب وہ باہر رہتا ہے شہر میں, اب پھر وہ اگر اپنے گاؤں آئے گا تو کیا وہ وہاں پوری نماز پڑھے گا یا قصر کرے گا؟ مجھے جواب عنایت فرما دیجیے.
وطن اصلی تو بدل دیا اس نے, مفتی صاحب سے جواب لیتا.
جی اگر تو اس جگہ کو مکمل چھوڑ چکا ہے, وہاں پر اس نے کچھ بھی نہیں رکھا ہوا, یعنی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ یہ آ چکا ہے شہر میں, کہ اب اس نے کبھی اس علاقے میں جانا ہی نہیں, یعنی واپس جانے سے پاس باہر رہنے کے لیے نہیں جانا, ملنے کے لیے کبھی چلا گیا, ایک الگ بات ہے. تو پھر اس صورت میں تو اب یہ جو نیا وطن ہے, نیا شہر ہے, یہ اس کا وطن اصلی بن جائے گا, پچھلا والا اب وطن ترک.
تو اب اپنے اس صورت میں اپنے اس جگہ جائے گا نا, تو نماز قصر پڑھے گا, وہی پھر اس کی صورت ہوگی 15 دن یا اس سے کم کے لیے جانا, اور وہ ہو شرعی سفر پر وہ گاؤں ہو. پندرہ دن رات اگر پورے رہنے کی ہے تو پھر تو مقیم ہو گیا, اور کم کے لیے گیا اور وہ ہو شرعی مسافت بھی ہو, تو پھر وہ قصر اور نا قصر کے اس میں مسائل آئیں گے.
پی صاحب, مجھے ٹائپ 1 کی شوگر ہے اور میں 4 وقت انجیکشن لگاتا ہوں, کیا میں روزہ رکھ سکتا ہوں؟
اللہ کریم آپ کو شفا کاملہ عاجلہ نافیہ عطا کرے, آپ کے حال پر رحم فرمائے. شوگر کے مریض کو روزہ رکھنا منع نہیں ہے, بلکہ روزہ رکھنے کی طاقت ہے اور رکھ لیتا ہے, سہ لیتا ہے, تو اس کو تو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے. اگر نہیں برداشت کر سکتا, مرض بڑھ جاتا ہے, کچھ ہو جاتا ہے ایسا, تو پھر بھی روزہ معاف نہیں ہے, اس کا فدیہ بھی نہیں ہے, جب صحت ہو جائے تو قضا کر لے.
انہوں نے سوال میں کہا مجھے انجیکشن لگانے پڑتے ہیں.
انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, انجیکشن لگانے مرض نہیں ہے, چاہے انسولین کا ہو چاہے کوئی اور انجیکشن ہو, چاہے نس کا انجیکشن ہو چاہے گلوکوز کی ڈرپ ہو, روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا.
میرا سوال ہے کہ سر غلطی سے سجدہ ایک کر لیں, پھر یاد ہے میں نے ایک سجدہ کیا, تو یہ میں نے پوچھا.
غلطی سے ایک سجدہ کیا, ایک چھوڑ دیا, پھر یاد آیا میں نے ایک ہی سجدہ کیا, اب کیا کریں؟
دو سجدے فرض ہیں, تو بعد میں سجدہ کر لیں نماز کے دوران یاد آیا تو, اور پھر سجدہ سہو کر لیں. اب جو بعد میں کرے گا نا, تو ایک سجدہ رہ گیا تھا نا, تو ایک سجدہ کرے گا, جیسے اب دوسری رکعت کے پہلی رکعت میں بھول گیا تھا, دوسری رکعت میں اب وہ سجدے کر رہا, دو کی جگہ تین کر لے, وہ ایک وہ ہو گیا, اب وہ آخر میں سجدہ سہو کر لے.
میں منصور احمد فاروقی کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ نماز بیٹھ کے جو پڑھتے ہیں اور ان کا ہاتھ رکوع پہ جاتے ہیں, ہاتھ گھٹنوں پہ ہوتا ہے. اب جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو ہاتھ گھٹنوں پہ ہونا چاہیے, اب بہت سے لوگ ہوا میں بھی رکھتے ہیں, تو ذرا مجھے یہ کلیئر کر دیں کہ ہوا میں ہونا چاہیے ہاتھ یا پھر گھٹنوں میں.
یہ غالباً کرسی پر بیٹھنے والے کی کیفیت بیان کر رہے ہیں, ہوا میں تو کرسی والے ہی رکھتے ہوں گے. زمین پر بیٹھ کر جو نماز پڑھنے ہو تو ہاتھ ہوا میں نہیں رکھتے, دیکھا نہیں کبھی. دوبارہ لے کے ہوا میں دونوں صورتوں میں ہاتھ نہیں رکھنے. اگر وہ اشارے سے نماز ہے تو رکوع میں کم جھکنا ہے, یعنی کم سر جھکانا ہے, اور سجدے میں اس سے کچھ زیادہ جھکا لینا ہے. تو ہاتھ وہیں رکھیں گے جو مطلب گھٹنے کے پاس جو رکھے ہیں وہیں رہیں, ہوا میں نہیں رکھنے. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
خان محمد بلوچ کوٹ میں حاضر ہیں. الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہمارے قافلے والوں نے, ہماری پوری ٹیم نے اس گوٹ کے گھر گھر جا کر اسلامی بھائیوں کو راشن پہنچایا. جھوپڑیاں دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی دعوت اسلامی آپ کا ڈونیشن لے کر کہاں تک پہنچ رہی ہے, اور انشاءاللہ ہم آگے بھی جائیں گے.
دعوت اسلامی کا بہت شکریہ کہ اس مشکل حالات میں وہ خود آ کر گھر گھر جا کر راشن تقسیم کر رہی ہے. اگر دعوت اسلامی کا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ ہر گھر تک, انشاءاللہ جو اس وقت پریشان حال ہیں اس گھر تک راشن پہنچ سکے گا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات. سوال نمبر ایک, جن مشہور فرشتوں کا تذکرہ ہوا ان کی تعداد اور نام بتائیے. یہ کل میں سے نکالا تھا, یہ آج کے بھی انشاءاللہ سوالات کیے جائیں گے. جواب, مشہور فرشتوں کی تعداد چار ہے جن کے نام لیے ہیں, جن کے نام کیے گئے تھے. دوسرے فرشتوں کے بھی ہیں, بعض نام ہوتے ہیں. نمبر ایک, حضرت جبرائیل علیہ السلام, حضرت اسرائیل علیہ السلام, حضرت اسرافیل علیہ السلام, حضرت میکائیل علیہ السلام. سوال نمبر دو, جنات کس کی اولاد میں سے ہیں؟ جواب, شیطان کی. سوال نمبر تین, کانوں میں انگلیاں ڈالنے سے جو گونج محسوس ہوتی ہے وہ کس چیز کی آواز ہوتی ہے؟ جواب, حوض کوثر کی. درست جواب دینے والوں میں سے سلیکٹڈ نام, بنت یوسف اتاریہ کراچی, راحت حمزہ والا, بنت سلیم حمزہ والا, ام معاذ اتاریہ حیدرآباد, فیضان عباس لاہور, عاقب رضا اتاری قصور, حمیر خان کراچی, حمیز خان کراچی, بنت دلاور حسین اتاریہ سیالکوٹ, نعمان اتاری ڈیرہ غازی خان, بنت علی اتاریہ ویاری, ام عرفہ سکر, عبدالغفور پاک پتن شریف, بنت عبدالقیوم ٹنڈو جام, بنت علی گل اتاریہ دیڑکی, بنت اللہ بخش ڈیرہ اللہ یار, بنت غلام حسین کراچی, بنت محمد علی خان وال, نوید احمد اتاری گکھڑ مندی, بنت عبدالغفار بورے والا, بنت نور محمد کنری سندھ, بنت رحمت علی لاہور, بنت سرفراز اتاریہ اسلام آباد, بنت وحید کراچی, طیب رضا مہراب پور. قرآن اندازی میں نکلنے والے کا نام، قرآن اندازی میں نکلنے والا نام، بنت غلام حسین کراچی. ناظرین سے مزید سوالات ٹیکسٹ میں جواب دینا ہے. اسلامی بہن محرم کا نام اور نمبر لکھ کے اور کل عشاء کی اذان تک جوابات دے دیجیے. سوال نمبر ایک، روزے کب فرض ہوئے؟ سوال نمبر دو، روزے کا مقصد کیا ہے؟ سوال نمبر تین، نیا کام کس دن کس وقت شروع کرنا مناسب ہے؟ جن کا نام قرآن اندازی میں نکلا انشاءاللہ ان کو 1200 روپے کا مدنی چیک تحفتاً پیش کیا جائے گا، جو کتابیں دینے کی صورت میں مکتبۃ المدینہ سے کیش کروایا جا سکے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرے مسنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ اگر کوئی شیخ فانی کے جو روزے وغیرہ نہیں رکھ سکتا تو اس میں جو فدیہ دینا ہوتا ہے وہ کسی مسکین کو ہی دینا ضروری ہے یا کسی عام بندے کے بھی روزے رکھوا سکتا ہے؟ برائے مہربانی اس کے بارے میں کچھ رہنمائی ارشاد فرما دیں.
فدیہ میں روزے کے بدلے روزہ رکھوانا نہیں ہے، بلکہ مسکین کو مالک بنانا ہوگا صدقہ فطر. ایک روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر کی رقم، مثلاً آج کل صدقہ فطر کی سب سے کم رقم، آج سے مراد پہلی مئی 2020، یہ آج 100 روپیہ مطلب وہ ہے صدقہ فطر کم از کم. تو 100 روپے اگر ایک روزے کے بدلے کسی نے فدیہ دیا شیخ فانی نے تو وہ روزہ ایک مطلب روزے کا ایک فدیہ ہو گیا، اور مسکین کو دے، عام آدمی کو نہیں دے سکتے. اچھا اب یہ کہ یہ بھی ذہن میں رکھے کہ شیخ فانی ہوتا کب ہے؟ ایسا بوڑھا، بیمار نہیں، ایسا بوڑھا کہ جو روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھ سک نہیں رکھتا روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ اتنا بوڑھا ہو گیا طاقت ہی نہیں ہے یہ. اچھا اب اگر سردیوں میں رکھ سکتا ہے، گرمیوں میں نہیں رکھ سکتا تو فدیہ نہیں ہے، سردی میں قضا کر لیں اگر رمضان گرمی میں. تو اور صدقہ دونوں میں نہیں رکھ سکتا، اتنا کمزور ہے یہ بوڑھا، تو اب یہ کہ فدیہ دے دیا، فدیہ کے بعد پھر اتفاق سے طاقت لوٹ آئی، طاقت آ گئی واپس روزہ رکھنے کی، تو اب یہ قضا کرنا فرض ہے اور جو فدیہ دیا تھا وہ نفل ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد طیب جلال پبٹیا سے، صبر کرنا کس جگہ ثواب ہے؟
ایک تو یہ نا، عبادت پر صبر کرے، گناہوں پر صبر کرے، مصیبتوں پر صبر کرے، بیماری پر صبر کرے، تو یہ کئی صورتیں ایسی، یعنی ایسی صورت کے جس میں بے صبری کی یعنی کہ وہ کہ کوئی فضیلت ہو، یہ کوئی ذہن میں آ نہیں رہا ایسا کہ جس کو بے صبری کا نام دے کر وہ کام کیا جائے کہ بے صبری کی جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اس کے حلال سے کیا مراد ہے؟
حلال روزی جو حرام نہ ہو، اور اس کے حلال ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت، آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا بڑوں اور چھوٹوں سب ہی کی عزت کرنی چاہیے؟ جواب ارشاد فرما دیں.
بڑے چھوٹوں سب ہی کی
عزت کرنی چاہیے.
ہاں تو کیا عزت تو کرنی چاہیے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق. انزل الناس منازلہم، حدیث پاک ہے کہ لوگوں سے ان کی منزلوں ان کا جو منصب ہے اس کے مطابق سلوک کرے.
جانشین حضور بھی ہمیں کوئی کچھ مدری پل عنایت فرمائے. تو مدینہ مدینہ مدری شہر کے ناظرین ہم جانشین حضور کی طرف پڑھتے ہیں.
ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے دینی علم سیکھنے کے لیے. آپ رحمت اللہ تعالی نے جو نا ہمیں رہنے کے لیے اپنا مدرسہ عطا فرمایا اور ہمارا بڑا خیال رکھتے تھے. اور کبھی جو وہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ اپنے صاحبزادے حضرت یحییٰ رحمت اللہ تعالی کو بھیجتے تو وہ ہمارے لیے چراغ کا انتظام کرتے تھے, لیمپ کا. اور بعض اوقات تو ہمارے لیے اپنے گھر سے کھانا بھی بھجواتے تھے. تو میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ علم دین کے طلبہ سے ہمیں محبت کرنی چاہیے. کہ علم دین کے طلبہ سے محبت کرنا یہ علم دین سے محبت کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی عبادت فقہ یعنی دین میں غور و فکر کرنا, اور دین کی سب سے افضل چیز تقویٰ یعنی پرہیزگاری ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. جانشین حضور سے عرض ہے کہ آپ نے جس سے ابھی یہ حکایت اور اس کے ضمن میں مدری پھول دیے, یعنی علم دین کے طلبہ اور علم دین سے جن کو نسبت ہے ان سے محبت وغیرہ کرنے سے کیا ہمیں یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ ہم علم کی طرف زیادہ بڑھیں اور علم کی برکتیں حاصل کریں اور ان کی علم کی برکتیں ہمیں مل سکیں؟ اس تعلق سے بھی کچھ ارشاد فرمائے.
سوال میں تھوڑا سن نہیں سکا.
اس میں یہ کہ یہ جیسے آپ نے طلبہ کی بات بیان فرمائی ہے کہ طلبہ علم دین سے یہ محبت رکھنے کا ایک انداز غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان کیا گیا, تو اب عرض یہ تھی کہ اس محبت رکھنے سے فائدہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ بھی ہو کہ ہمیں بھی علم کے فیضان سے کچھ حصہ ملے؟ اس تعلق سے کچھ ارشاد فرمائیں.
ہزارے جب غوث پاک رحمت اللہ تعالی سے محبت کرتے ہیں اور یہ محبت ظاہر ہے کہ اللہ تعالی کے اولیاء کرام سے محبت ہونی چاہیے, تو ظاہر ہے کہ ہمیں ان کی محبت کا دم بھی بڑھنا چاہیے, ہمیں علم دین بھی حاصل کرنا چاہیے. اور یہ کہ اگر ہم خود اگر جیسے کیا کہتے ہیں جامعات المدینہ میں نہیں پڑھ سکتے تو کسی طالب العلم کے مدد کر دیں, اس کی خیرخواہی کر دیں, تو اس میں ہمیں ثواب تو ملے گا.
ماشاءاللہ. اور ہمارے درمیان جو ہے وہ نعت خان بھی ہیں اور مدنی اشعار کی تکرار کا بھی ہم سلسلہ کچھ دنوں سے کر ہی رہے ہیں. تو محمود بھائی کیا کہتے ہیں, مدنی اشعار کی تکرار کی صورت ہم بنائیں؟
ابراہیم بپو ہیں
جیسے شہزادہ, سید صاحب تو نہیں ہیں.
اسد بھائی
اس وقت تو محمود بھائی ہیں.
ٹھیک ہے چلے, کوئی انشاءاللہ
حاجی امین بھی ہیں اور صوبان بھائی بھی ہیں, عمر بھائی ہمارے نعت خان بھی ہیں.
اب محمود بھائی اور عمر بھائی اور حاجی امین اور میں یوں کر لیتے ترکیب,
ہم تینوں ہو جائیں.
آپ پہلا شعر اور جواب حاجی امین.
اس پہ جلالت سے شروع کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے. جیسے یہ بھی نیت ہونی چاہیے کہ جو دعائیا اشعار ہوں گے تو اس میں دعا کی بھی نیت ہو, اور دوسرا ہی کہ میری جو نیت ہوتی ہے بعض ہوگا چلے دوران سفر میں جو ہے نا یہ کیا کہتے ہیں وہ مدنی اشعار کے تکرار جو ہے یہ ہم کرتے ہیں, اور یہ مدنی کسوٹی بھی اور بعض ہوگا جو ہے نا وہ مسائل وغیرہ پہ بحث. تو اس میں یہ بھی نیت ہوتی ہے کہ ایک تو یہ کہ ذکر اللہ ذکر رسول, اچھا دوسرا یہ کہ وہ ذکر صحابہ و اہل بیت اولیاء کرام کا ذکر ہے, اچھے لوگوں کا ذکر ہوگا. اچھا دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ حافظے کی مشق بھی, اور دوسرا یہ کہ حمد مناجات نعت اور منقبت اور پند و نصائح یعنی جو نصیحت آمیز جو ہوتے ہیں کلام وہ اس سے زیادہ بس یہی انہی کے گرد رہنا ہے. تو چلے ہم شروع کرتے ہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام سے، اللہ اس سے پہلے ایمان پہ موت دے دے، نقصان میرے سبب سے ہو سنت نبی کا. چلے محمود بھائی اور عمر بھائی،
الف
ہاں جی پار میں بھیگا ہی ہونا، انہیں کوئی پڑھنا، محمود بھائی عمر بھائی.
ماشاء
اللہ تیرا دربار رسول عربی، تیرا دربار کرم بار رسول عربی.
یا جی امین یا سے کوئی پڑھو.
یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. یا
چلے محمود بھائی یا سے پڑھیے.
یاد حضور کی قسم غفلت میں ہم کوئی ہمیں چھڑا کیوں،
نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے، کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں.
نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے.
یاد میں آقا کی آنسو سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے.
یا
یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے ایسے یکتا کے لیے، ایسی
کعبہ یہاں سب گنبد وہ مکہ بھی دیکھا تو پیارا مدینہ.
ہاں
ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماں باپ ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم تم جد
اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو.
واللہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے.
یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر صد سالہ طاعت بیریا.
اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر محشر، تم پر
در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, مائیں اس کو بھی پلانا مدنی مدینے والے.
یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں ہے سب غلاموں کا بھلا ہو, سب غلاموں کا بھلا ہو, سب کرے
دروازہ کھلا مانگ ارے ماں, دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ ارے ماں.
گوز لی لو خار
بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.
ميم
ميم
مدينه قافل جاتے
مدینے کی دعا مانگ ارے ماں, ہر وقت مدینے کی دعا مانگ ارے ماں.
گورے گورے
بلانا بار 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 بار, آؤ بنے آخر مدینے میں مزار.
روک لے
جی
بات سنت وہ بھی شان گیا ساتھ ہی میرا پلنگان گیا
اہلِ قرات روح ہے امی کو خبر کرے جاتی ہے امت نبوی فرش پر کرے
آج امین نون سے شعر
نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ تم ان کو بلائیں گے ہمیں بھی ایک دن سرور
نارے دو چمن کر دے بہارے عارض ظلمت حشر کو دل کر دے نہارے عارض
آج ہم ڈاکٹر ہے
ضیا پیر و مرشد کے صدقے میں آقا یہ عطار دوبارہ مدینہ
ضیا پیر و مرشد کے صدقے میں آقا ضیا پیر و مرشد کے صدقے
Oh,
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. پڑھیے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رمضان المبارک میں مدنی کاموں کی مدنی تحریک ہے. پاکستان اور بیرون ملک سے پانچ رمضان المبارک کی جو کارکردگی ملی وہ حاضر خدمت ہے. اسلامی بھائیوں کی کارکردگی کھجور روٹی کھا کر سحری کرنے والے 407 آدھ پون ایک روٹی آدھی یا پونی یا ایک روٹی کھانے والے کی تعداد 665. روزانہ ایک پارا پڑھنے والوں کی تعداد 1909. ڈیلی 1200 درود پاک پڑھنے والے 1854. گھر درس دینے والے 1097. مائے کفل مدینہ 952. مائے مدنی انعامات 1359. بعد فجر مدنی حلقہ آن لائن کے شرکا 414 414. چندہ جمع ہوا 50 lakhs 43,647. اسلامی بہنوں کی کارکردگی کھجور روٹی کھا کر سحری کرنے والیاں 5,388. اسلامی بھائی 47 فقط. آدھ پون ایک روٹی کھانے والی اسلامی بہنیں 6,308 جبکہ اسلام بھائی اونلی 665. روزانہ ایک پارا پڑھنے والی اسلامی بہنیں 18,545. جبکہ اسلامی بھائی 1,909. بہت فرق ہے. روزانہ 1200 درود پاک پڑھنے والی اسلامی بہنیں 40,736. اسلامی بھائی یہاں بھی پیچھے ہی ہیں, کافی پیچھے. گھر درس دینے والیاں 8,547. یہاں بھی اسلامی بھائیوں کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے, خالی باتیں زیادہ کرتے ہیں ایسا لگتا ہے. حالانکہ اسلامی بہنیں بھی گھر میں مصروف کتنی ہوتی ہوں گی, ساری افطاری انہیں کو تو بنانی پڑتی ہوگی نا, یاد بٹانا پڑتا ہوگا. اسلام بھائی بھی ہمت کرے، مقابلہ سخت ہے اور بالکل بہت پیچھے جا رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدین شہر کے ناظرین
کے بارگاہ میں عرض ہے کہ آج سبع جمعہ ہے تو درود پاک کو پڑھا دیجیے سبع جمعہ کا
انشاءاللہ. ایک آدھ سوال چلا لو، تیاری کر رہے ہیں
ماشاءاللہ.
ہمارے روزمرہ کے کام فکس ہوتے ہیں، کیا پھر بھی محاسبہ نفس ضروری ہے؟
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ رات اپنے پاؤں پہ ہنٹر مار کر فرماتے تھے کہ بتا آج تو نے کیا کیا کیا، کہ ان کے کام فکس نہیں ہوتے تھے. تو ہر کام تھوڑی فکس ہوتا ہے، تو فکس کے علاوہ بھی تو انفکس بھی تو کام ہوتے رہتے ہیں نا. کیا نیکیاں کی، کیا گناہ کیے، تو نیکیاں بھی روز کی فکس نہیں ہوتی، گناہ بھی روز کے فکس تھوڑی ہوتے. اس لیے وہ محاسبہ تو کرنا چاہیے اپنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضرت صاحب یہ بتائیے، بندے کو اپنی ذات کے لیے تو غصہ آ ہی جاتا ہے، کیا اس سے بھی بچنا چاہیے؟
بچنا تو ہوگا نا، عام طور پہ آتا ہی ذات کے لیے کہ اپنے مزاج کے خلاف کوئی ترکیب بنتی ہے، بات ہوتی ہے تو غصہ آ جاتا ہے آدمی کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان رمضان مطالعہ کارکردگی، فیضان رمضان کتاب پڑھنے والوں کی جو اساتذہ کرام ہیں یہ ہیں 491 ٹیچرز ہمارے، یعنی کہ جامعات المدینہ للبنین کے اساتذہ اور طلبہ کرام جنہوں نے فیضان رمضان پڑھ لی ہے پوری 2112 ماشاءاللہ ہے. تعداد تو بہت زیادہ ہے، طلبہ کرام کی اساتذہ کرام کی بھی تعداد زیادہ ہے، ابھی مزید اس میں بڑھوتری کی گنجائش ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مطلب پوچھنا ہے کہ امام صاحب اگر زیادہ ٹائم سجدہ میں لگائیں تو تین بار یا اس سے زیادہ آدمی پڑھ سکتا ہے؟ مطلب تین بار تو پڑھنا ہوتا ہے، 11 بار یا 9 بار تسبیح سجدہ کی پڑھ سکتا ہے آدمی، یعنی امام صاحب کے اقتدا میں؟
امام صاحب سجدہ اگر طویل کرتے ہیں تو تسبیحات جو ہے وہ 3 بار 7 بار 9 بار 11 بار تو وہ ہم پڑھتے رہیں.
مقتدی پڑھ سکتا ہے لیکن امام کو اتنا طویل نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے مقتدی گھبرا جائے.
سوبان بھائی بھی تیار رہے ہیں. جی سوبان بھائی.
سن 2006 میں ایک آپریشن ہوا، ایک سرجری ہوئی. ویسے تو آپریشن روز ہی ہوتے ہیں، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق 2012 میں 359.5 ملین یعنی 35 کروڑ سے زیادہ آپریشن صرف 2012 میں ہوئے. لیکن ہم جس سرجری کی بات کر رہے ہیں اس میں مریض ڈاکٹر کے سامنے نہیں تھا، بلکہ وہ ڈاکٹر سے 400 کلومیٹر دور تھا. ڈاکٹر کمرے میں بیٹھ کے ہاتھ ہلاتا تھا اور وہاں مریض کے اوپر مشینیں وہ مریض کی سرجری کرتی تھیں، یعنی یہاں پر ڈاکٹر کے ہاتھ ہوتے تھے اور وہاں پہ مشینی ہاتھ اس مریض کو کاٹتے تھے، سیتے تھے، سلائسنگ کرتے تھے اور ساری سرجری کرتے تھے. اب تو ایسے ہزاروں آپریشن ہو رہے ہیں. تو یہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مصنوعی ذہانت، کہ مشین جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کام کر لے. اور اس وقت دنیا میں سب سے بڑی سرمایہ کاری اسی کو یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو سمجھا جاتا ہے کہ مشین کو مصنوعی ذہانت دے کر زیادہ کام مشین سے کروائے جائیں۔ ایک حیرت انگیز ایجاد میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ ایک سامنے مشین ہوتی ہے، اس کو یوں ہاتھ ہلاتے ہیں تو مشین کے اندر سے کافی نکل آتی ہے، اگر اس کو دیکھ کے مسکراتے ہیں تو اس مشین کے اندر سے بوتل نکل آتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک سمندر ہے، اس کی بیچ ہے یعنی بندرگاہ ہے، سمندر کے ساتھ جو جگہ ہوتی ہے وہاں پہ لوگ بہت گند پھینک دیتے ہیں۔ گند میں لکڑی بھی ہے، پلاسٹک بھی ہے، لوہا بھی ہے، کاغذ بھی ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ گند کو اکٹھا کرنا ہے، سمندر کی جگہ کو صاف کرنا ہے، تو اس کے لیے کیا کیا، مختلف لوگوں کو وہاں پر بھیجا کہ لکڑی اٹھاؤ اور ایک تھیلے میں ڈالو، لوہا اٹھاؤ اور دوسرے تھیلے میں ڈالو، پلاسٹک اٹھاؤ اور تیسرے تھیلے میں ڈالو۔ اب یہاں پر اگر یہ 50 لوگ یہ کام کریں تو بڑی دیر لگ جائے گی، پیسہ بھی زیادہ لگے گا، کئی دن لگ سکتے ہیں اور غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے مشین بنائی، وہ مشین کے جو ہاتھ تھے ان میں ایسے سینسری چپس لگی ہوئی تھی کہ اس مشین کو پتا چل جاتا ہے کہ لکڑی کیا ہے، لوہا کیا ہے، کاغذ کیا ہے، اور وہ مشین اٹھا کر اس متعلقہ تھیلے میں وہ چیز ڈال دیتی ہے۔ پیسے بھی بچ گئے اور پریسیشن بھی زیادہ آ گئی۔ اسی طریقے سے ایک سوٹ ایسا بنایا گیا جس سوٹ کے اندر زخمیوں کو رکھ دیتے تھے، اب وہ سوٹ خود بخود اس کے زخم دیکھ لیتا ہے زخمی کے، اور اس کے زخموں کو ٹھیک بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک ایسی چپ بھی آئی، چھوٹی سی ایک چپ، وہ ہاتھ کے اندر وہ رکھ دیتے ہیں، اب وہ چپ آپ کا شناختی کارڈ بھی بن گئی، آپ کا بینک کارڈ بھی بن گئی، آپ کے بچوں کی فیس بھی اس سے جائے گی، آپ کا پاسپورٹ، گاڑی کا چلان، بجلی کا بل، شاپنگ، یعنی وہ چھوٹی سی مشین آپ کے ساتھ ہے اور آپ کی ہر چیز کی وہ نمائندہ بن گئی، آپ کی شناخت بن گئی۔ بہت سے ہوٹل دنیا میں ایسے آ گئے ہیں جہاں پر پورا سٹاف ربوٹ پر مشتمل ہے، کھانے کا آرڈر لینے والا بھی ربوٹ ہے، کھانا لا کر دینے والا بھی ربوٹ ہے۔ تو امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ پوری کی پوری ایک شفٹ ہو رہی ہے، یعنی پہلے انسانوں کے ساتھ سارا کام کیا جاتا تھا، انسان گائے کا دودھ دوتے تھے، انسان سب کچھ کرتے تھے، اب وہ پورا دودھ لینے کے نظام کے لیے ایسی زبردست مشین آ گئی کہ چند لوگ کھڑے ہیں اور سینکڑوں گایوں کا دودھ دویا جا رہا ہے۔ تو کیا یہ مشین کا یوں ہمارے معاشرے میں آ جانا اور اس بات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ آنے والے سالوں میں کئی جابز، کئی ملازمتیں وہ ختم ہو جائیں گی اور یہ مشینیں انسانوں کی جگہ لے لیں گی، کیا یوں مشینوں کا معاشرے میں گھس جانا اور ہماری زندگی میں آ جانا اور انسانی رویے، انسانی فیکٹر کا کم ہو جانا، یہ صحیح ہے یا اس بارے میں آپ کچھ ارشاد فرمائیں؟
حسن اتفاق کہ اس طرح کی گفتگو ہماری شروع میں مدنی مذاکرے میں ہو چکی ہے، کسی سوال کے ضمن میں۔ خیر، اب ہے دور تو مشینی ہے، لیکن مشین کے جہاں فوائد ہیں وہ سائڈ افیکٹ بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں۔ اس کے نقصانات اس طرح ہیں کہ اس سے بے روزگاری بڑھے گی، بڑی ہے، کہ پہلے ہر کام بندہ کرتا تھا، اب ہر کام نہیں تو کافی کام مشین نمٹا لیتا ہے۔ پہلے سارے مل کے کام کرتے تھے، سب کو روزگار ملتا تھا، اب ایک دو چار بندے ہوں گے تو وہ مشین کا آپریٹ کریں گے، اس کو دیکھیں گے، اس کی مینٹیننس کریں گے، تو وہ یوں چند افراد میں یہ 150 آدمی، 200 آدمی وہ سما گئے، یہ کیا کھائیں گے؟ تو اس طرح مطلب ہے کہ مشینوں سے نقصان، پھر اس میں صحت کے بڑے نقصان آتے ہیں۔ مشین کی شور، مشین کا اتنا شور ہوتا ہے بعض مشینوں کا کہ جانے کا مجھے اتفاق ہوا ہے، تو اس میں کان بڑی آواز نہیں سنائی دیتی، تو اس سے بہراپن، کیوں کان کو بھی سننے کی ایک لمٹ ہے، پھر اس کے پردے پر بار بار چوٹ لگتی رہی تو پردے جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ سکتے ہیں یا اس میں کمزوری آ سکتی ہے۔ اسی طرح بعض جگہ مشینوں میں بڑی ہیوی لائٹ، تو یہ آنکھوں کو نقصان کرے گی، پھر اس میں سے کچھ ریز نکلیں گی اگر، تو وہ ریز جو ہیں وہ بھی نقصان کر سکتی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ مطلب یہ کہ اس میں مختلف کیمیکلز بھی ڈالنے پڑیں گے، بعض صورتوں میں تو ڈالنے پڑتے ہوں گے, تو ہو سکتا ہے اس کے بھی نقصانات. کیمیکل کے بغیر تو گزارا نہیں, بہت ساری چیزیں بنتی ہیں کیمیکل سے اور مشین ہی بنا رہے ہوتے ہیں, تو یہ سانس میں جانا ان کے نقصانات. اچھا پھر یہ کہ
بالکل ایسے ہی ہے, صحیح فرما رہے ہیں آپ.
تو اس طرح مطلب یہ کہ بہت سارے کام انسان کے اب مشین, اب تو پتا چلا روبوٹ آ جائے گا اور روبوٹ گھر کے کام کاج بھی کر دے گا, تو بندہ کس کام کا پھر یہ کرے گا کیا؟ خالی کھائے گا, خالی پڑے پڑے کھائے گا, تو پھر وہ جلدی دنیا سے بھی جائے گا. بیماریاں بہت بڑھ گئی ہیں. پہلے لوگ محنت مزدوری کرتے تھے تندرست رہتے تھے, اور اب یہ کہ محنت مزدوری کر نہیں رہے, وہ خالی کھا رہے ہیں. مرغن غذائیں کھا کے انہوں نے اپنے وجود کا کنڈا کر دیا, چکناٹ نے چربیوں میں وہ چربیاں بڑھ گئیں, تقریباً آدھے تو موٹے ہیں دنیا میں, ان کا ہر ایک کو پتا نہیں ہوتا اپنا موٹاپا, لیکن پیٹ بڑھ گیا ہے. تو اصل موٹاپا تو پیٹ سے ناپا جاتا ہے, وہ بعض پتلے ہوتے ہیں پیٹ ابھرا ہوا ہوتا ہے, یہ موٹے ہی ہوتے. اس طرح مطلب یہ کہ بیماریاں بہت بڑھ گئی. پہلے آدمی بہت یعنی کہ یوں لگتا ہے کہ صحت مند ہوتے تھے, بیمار کم ہوتے تھے. پھر میڈیسن, اب میڈیسن میں بھی بد دیانتی ہے, ایسی دوائیں کہ وہ بیماری بڑھا دیتی ہیں. وقتی طور پر بندہ کھڑا, ایسے ہی آتی ہیں دوائیں, وقتی طور پر بندہ کھڑا ہو جاتا ہے, اس سے پھر جو پچھڑا کھاتا ہے پھر اٹھنا مشکل. یوں مطلب مشینی دور جو ہے نا, اس نے انسان کو کچھ دیا بھی ہے لیکن بہت کچھ لیا بھی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر سنت کی بارگاہ میں ایک عرض ہے. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ تین دلائل دیے جاتے ہیں, اور واقعی یہ دلائل تھوڑے سمجھ میں بھی آنے والے ہیں, اس بارے میں بھی ارشاد فرمائیے. یہ فرماتے ہیں کہ مشین کو غصہ نہیں آتا, انسان کو غصہ آ جاتا ہے, اور ظاہری بات ہے جب غصہ آ جائے تو پھر اس کے اندر فیصلہ کرنے کی وہ صلاحیت رہتی نہیں ہے اس طرح کی نا, انسان غلط فیصلہ کر لیتا ہے. مشین کو غصہ نہیں آتا, انسان کو غصہ آ جاتا ہے. مشین بھولتی نہیں ہے لیکن انسان بھول جاتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ, جب بڑھاپا آتا ہے کوئی بیماری ہو جاتی ہے, مشین نہیں بھولتی, مشین میں جو چیز سٹور ہے وہ سٹور رہتی ہے. تیسرے نمبر پہ انسان احتجاج کرتا ہے, میری تنخواہ بڑھاؤ, فلاں کام کرو, فلاں کام کرو, مشین احتجاج نہیں کرتی. اب وہ کہتے ہیں کہ جب یہ تینوں چیزیں انسان کی طرف سے آ رہی ہیں تو ہمارا تو کام خراب ہو سکتا ہے, مشین یہ کام نہیں کرتی. تو جب مشین غصہ بھی نہیں کرتی, احتجاج بھی نہیں کرتی, اپنی تنخواہ بھی بڑھانے کے لیے کہتی اور بھولتی بھی نہیں ہے, تو ہمارا تو فائدہ ہے کہ مشین سے ہم کام لیں اور انسان کو پیچھے کر دیں.
مشین کو جب غصہ آتا نا تو بندے کا بیڑا غرق کر کے چھوڑتی ہے. بیچ میں کلیف چلا تھا, مشین پر ایک بندہ کر رہا ہوگا کام, اس میں اس کا ہاتھ آ گیا ہوگا, پھر جو مشین نے اس کو گھما کر اس کی لاش کے جو پرخ سے اڑائے نا, پچھاڑے کھا کے خونم خون, یہ مشین یہ کام کرتی ہے. اس کو جب غصہ آتا ہے تو یعنی اس کے مزاج کے خلاف کام ہوا نا, اس میں بے احتیاطی کی ہاتھ آ گیا یا اس کا کپڑا آ گیا پتا نہیں, تو اس کو مشین نے پکڑ لیا کہ تو میرے مزاج کے خلاف تو نے یہ کام کیا, بچا مجھ سے احتیاط کرنی ہوتی ہے تم کو, اس نے اس کا بیڑا پار کر دیا تم نے. اسی طرح مشین میں ہیوی بجلی, ہیوی کرنٹ, جو تھوڑی بے احتیاطی ہوئی اور تار پہ ہاتھ لگ گیا بندے کا, اس کا کام ہو گیا. مشین بہت غصے والی ہے. انسان کا غصہ تو کیا ٹھنڈا بھی ہوتا ہے, یہ تو بعض اوقات مار کے چھوڑتی ہے یا زخمی کر دیتی ہے یا اٹھا کے پھینک دیتی ہے مشین. تو یہ دلیل بھی مطلب شاید
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
دوسرا کیا فرمایا آپ نے؟ احتجاج تو تیسرے نمبر پر تھا.
بھولتی نہیں ہے,
یہ بھولتی ہے اور ایسا بھولتی ہے کہ پھر اس کو کوئی یاد نہیں دلا سکتا.
بھولتی نہیں,
بھولتی ہے تو ایسا بھولتی ہے کہ اس کو یاد دلانا مشکل ہو جائے, کیونکہ یہ ہے بندے کی محتاج. مشین جو ہے بندہ جب تک اس کو چلائے گا نہیں خود نہیں چلے گی, اور جتنا اس کا مطلب پیریڈ ہے ٹائم پیریڈ اس وقت ہی چلتی رہے گی, پھر بندے کو اس کو مزید آگے بڑھانا پڑے گا. یہ مطلب ان مانو اگر بھولتی ہے کہ کبھی مطلب بندے نے بھول کر لی نا کوئی, تو پھر اس کو یہ کیچ کر لیتی ہے, پھر یہ ساری آئٹمیں الٹی نکالے گی, الٹے چھاپے چھاپے گی, الٹے کپڑے سیے گی, یہ سب کچھ کرے گی. تو بندے کی بھول کا یہ پھر بندہ بھولا تو یہ بھولنے میں ماسٹر ہے کہ تو بھولتا تو میں باپ کا باپ ہوں. اچھا تیسرا احتجاج, تو یہ جب احتجاج پر اترتی ہے تو سارے کاریگر جو ہے نا ان کے ناک میں دم اور دم میں ناک آ جاتا ہے, یہ اڑی کر جاتی ہے میں چلتی نہیں ہے, احتجاج پہ اتر جاتی ہے نہیں چلوں گی مجھے رو مجھے چلا کے دکھاؤ کوئی ہے مائیکا لال جو چلائے. تو بعض وقت ایسے احتجاج پر اسی ہے ناکار ہو جاتی ہے کہ اس کو پھینکنا پڑتا ہے, اسکریپ میں چلی جائیے. بھائی یہ جیسے سوال ویسے جواب, شریف وسائل تو ہی نہیں ہے مشین. کچھ مفتی صاحب بولنا چاہتے ہیں, آواز نہیں آ رہی.
میں عرض کر رہا ہوں اگر وہ روبوٹ کو کھانے کا آرڈر دیا ہو اور اس کی بیٹری ختم ہو جائے تو پھر کیا ہوگا راستے میں اس کا, وہ لینے گئی اور پھر راستے میں رکی رہے گی, کھانا انتظار ہی کرتا رہے گا. پھر
یہ بھولنے سے تعبیر کر لیا جائے اس کو.
مجھے ایم سی آر سے بھی مسلسل جو ہے میسیجز آ رہے ہیں, جو ان کی مشینوں کے کارنامے ہیں نا وہ سنا رہے ہیں کہ کبھی یوں تو کبھی یوں, اتنا کولنگ ہونے کے بعد بھی گرم ہو جائے, کبھی بند ہو جائے تو پھر سر پکڑ کے بیٹھے تھے کہ بھائی لائے سلسلہ کچھ کر لے, اب تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا.
قریب آدمی نے اے سی کا نام سنا ہوتا ہے.
جی جی,
یہ ہمارے ایم سی آر والے اور یہ جو مشین ہے نا یہ بولتے یہ بغیر اے سی کے جی نہیں سکتی, اور اب اعتراف کرتا ہے کہ اے سی کے باوجود بھی یہ اڑی کر جاتی ہے مشینیں. اور کئی بار بہانے بھی ہوتے ہوں گے اے سی کے, یہ بولے کمپیوٹر بغیر اے سی کے نہیں چلتے, برسوں ہو گئے ہمارے یہاں بغیر اے سی کے کمپیوٹر کام کر رہے ہیں. ایک بار میرے ایک استائی بھائی نے یوں بولا تھا اے سی کا, پرانی بات کر رہا ہوں, اے سی کمپیوٹر, تو وہ بیٹھے بیٹھے بول رہے تھے, میں نے کہا اے سی تمہارے اوپر آئے گا, تم کو چاہیے اے سی. مشین بےچاری شرافت سے چل رہی ہوتی ہے تو یہ بولتے ہیں کہ اے سی چاہیے, میری سمجھ میں اتنا آتا نہیں ہے, پتا نہیں وہ چل تو رہی ہوتی ہے. ہم لوگوں کمپیوٹر سے واسطہ تو کوئی 15-20 سال تو ہو گئے ہوں گے, زیادہ ہوں گے, کمپیوٹر تو ہمارے پاس بغیر اے سی کے کام کر رہے ہوتے ہیں. اچھا ہاں ہو سکتا ہے. مگر یہ کہ نوابی ٹھاٹ ہے نا اس کے, ان مانو گھر اے سی چاہیے, غریب آدمی اے سی کے لیے ترسے. پھر بجلی فیل ہو جائے یا بجلی کا کوئی پاور کم ہو جائے تو اڑی کر جائے مشین, غصے میں آ جائے, کڑی ہو جائے نہیں چلتی,
لفٹ میں جا رہے ہو راستے میں رک جائے, نہ اوپر جا سکے نہ نیچے جا سکے,
آپ بندہ آزمائش میں آ جائے, غصہ آ جائے اس کو تو رک جائے نہیں چلتی.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہاں پر ایک میں عرض کروں, ماشاء اللہ یہ جو دلائل میں نے پیش کیے تھے یہ تینوں, یہ مطلب بہت ہائی لیول کی ریسرچ تھی, اور ماشاء اللہ آپ نے جو اس کے جوابات ارشاد فرمائے کمال ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکت عطا فرمائے. میں آخری سوال جو لے کر آیا تھا وہ پیش کرتا ہوں آپ کی بارگاہ میں. حضور یہ دنیا میں اس وقت یہ مشین کا سب سے زیادہ جو استعمال ہے وہ میڈیکل سائنس میں سب سے زیادہ یہ لوگ مشین لانا چاہ رہے ہیں, اور اس کی دلیل ایک یہ ہے جو سمجھ میں بھی آتی ہے کہ ڈاکٹرز کی تعداد کم ہے جبکہ دنیا کی آبادی بہت زیادہ ہے, اور بالخصوص کچھ افریقہ کے ممالک ہیں جہاں پہ 10,000 بندوں پر ایک ڈاکٹر یا 20,000 بندوں پہ ایک سرجن ہے. اب وہ مطلب ڈاکٹر ہے وہ بیٹھتا ہے, لوگ اس کے پاس آتے ہیں, ڈاکٹر اس کا چیک اپ کرتا ہے, بخار چیک کرتا ہے, آنکھیں دیکھتا ہے, گلا دیکھتا ہے, اس کی چیسٹ چیک کرتا ہے اور پھر اس کو جانے دیتا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب او پی ڈی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے, لوگ اتنے زیادہ آ گئے ہیں, اور ڈاکٹر تو ظاہری بات ہے اس حساب سے پروڈکشن نہیں ہے, تو مشین جو ہے وہ اس مریض کو چیک کرے. اب اس کے اوپر دنیا کی جو بہت بڑی کمپنیز ہیں بلین ٹریلین ڈالرز کے حجم والی,
वो ये इसके ऊपर है कि हम सिटी स्कैन, पेट स्कैन, एक्सरे के बाद अब ऐसे टेस्ट लेकर आए कि इंसान के एक एक खलिये तक इंसानों को पता चल जाए कि बीमारी कितनी पहुंच चुकी है और क्या कुछ कर रही है। जिस तरह अभी कोविड है, दुनिया में 100 रिसर्चेज इस वक्त कोरोना की उसके लिए तलाश के लिए जारी है और काफी आगे आगे निकल गई है। तो मैं ये आपसे अर्ज करना चाहता हूं और ये आपसे पूछना चाहता हूं हुजूर कि आज मैं अस्पताल में जाता हूं, मेरे सामने एक जिंदा डॉक्टर मेरे जैसा इंसान बैठा है जो मुझे चेक करता है, मुझसे पूछता है, सुनता है और वो एक बात होती है, मैं आ जाता हूं। लेकिन अगर मैं अस्पताल में जाऊं और मेरे सामने एक मशीन हो, वो मशीन मुझसे सवाल कर रही है, मैं उसको जवाब दे रहा हूं और फिर मशीन आखिर में दवाई की पर्ची निकाल कर दे रही है। अच्छा, इसमें एक मैं अर्ज करता चलूं, पिछले कुछ दिनों में खबर आई थी कि एक बंदा आया अस्पताल के कमरे में, तो डॉक्टर ने उसकी बीमारी वगैरह देखी और कहा ठीक है आप जाएं फलना टेस्ट करवा लीजिएगा, बाकी अब ठीक है। लेकिन जब वो निकलने लगा तो जो मशीन वहां लगी थी उसने सेंस किया और कहा नहीं, ये ठीक नहीं है, और उस मशीन की मदद से पता चला कि उसको जिल्द का कैंसर था। और ये बात फिर साबित हुई कि इंसान से ज्यादा मशीन 70% ज्यादा तेज वो स्किन का, जिल्द का कैंसर का पता लगा सकती है, क्योंकि सारी बात है कैंसर में क्या होता है, इंसान के खलिये मुर्दा होकर इकट्ठे हो जाते हैं और मशीन ने उसको सेंस कर लिया। अब क्या ये समझ में आती है बात कि एक मशीन मुझे ट्रीट कर रही है और मैं मुतमईन हो जाऊं कि जी मुझे दवाई भी ठीक दी गई और सारा कुछ ठीक दिया गया, और एक डॉक्टर जो है मशीनी डॉक्टर वो मेरा इलाज करे, वो मेरा ब्लड सैंपल ले और वो सारा कुछ करे।
इसमें ऐसा कि ऐसे कितने वाकयात हैं, केसेस हैं कि जिसको मशीन ने पकड़ लिया, अब एक पकड़ा इसने स्किन कैंसर, इसे डॉक्टर कितने केस पकड़ते हैं। फिर डॉक्टर का चेक करना और साथ में उसका गुफ्तगू करना, ये भी एक इलाज है। डॉक्टर तसल्ली देगा और कुछ अच्छी अच्छी बातें उसको बताकर उसको मतलब खौफ उसका उड़ाएगा। तो ये मशीन तो कुछ भी नहीं करेगी। अच्छा, फिर मशीन भी बाजों का भूल तो करेगी, चलाने वाला तो आखिर इंसान ही है, उसको तो वो हो सकता है कि इसको मतलब इस तरह का कोई नुकसान पहुंच जाए। फिर कौन सी दवा मुआफिक आएगी, कौन सी नहीं आएगी, साइड इफेक्ट तो इसको नहीं हो जाएगा दवाओं का, ये सारा मशीन को पता तो चलेगा नहीं, डॉक्टर को भी पता नहीं चलता। लेकिन डॉक्टर को ये पता होता है, अगर जो हम लोग ये बोलते हैं कि एक ही डॉक्टर से इलाज कराओ, तो डॉक्टर को तबीयत पता होती है इसकी कि कौन सी दवा चलती है कौन सी नहीं चलती। लेकिन मशीन तो एक इकाई से नहीं चलेगी और उसको आर या पार कर सकती है।
जी सुभान भाई, आपका
तय हुआ हमारा कि मशीन भी जरूरी है लेकिन इंसान जो है वो मशीन से ज्यादा जरूरी है।
जी
अच्छा,
इंसान में अक्ल है, मशीन में अक्ल नहीं है, जो फीड किया गया बस वही है, उसमें इंसान नहीं फीड किया जाहिर, उसमें उससे नहीं कम हो सकता है ना ज्यादा हो सकता है। इसमें इंसान ने जो भी भूल की इसका ये बहुत बड़ा बदला लेगी मशीन। मशीनें तो हैं यार जिसने मतलब दुनिया को तबाह कर दिया, बात सूरतों में मशीन ही तो है जिनसे आगे लगती हैं, फैक्ट्रियां तबाह हो जाती हैं, जल जाती हैं, मशीनों से कितने बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। हाथ आ गया तो हाथ कट जाएगा, पांव पड़ गया तो पांव कट गया, या अगर कोई ऐसी उसमें घूमने की सूरत है उठाकर पटक पटक के मार दिया उसने मशीन ने। अब तो वो जो मौत की सजा भी तो मशीनों के जरिए दे रहे हैं ना, एक कुर्सी पर बिठाना
दूर। वाकई ये बात तो बिल्कुल एक
फरमाई
यूजर, ये बात ये बिल्कुल एक फैक्ट है, आपने बिल्कुल सही रहनुमाई फरमाई और इरशाद फरमाया कि मोहब्बत, हमदर्दी, रवादारी, तरबियत, किसी बीमार की आयादत, ताजियत اور محبت کے جذبات جب انسان کوئی ٹوٹ جاتا ہے اس کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے, اس وقت کسی مشین کا حوصلہ تو نہیں ہوتا. یہ ماں باپ, یہ رشتے, یہ بہن بھائی, یہ وہ چیزیں ہیں جو شاید واقعی آپ صحیح ارشاد فرما رہے ہیں کہ مشین کبھی بھی ریپلیس نہیں کر سکتی. مشین جتنا مرضی معاشرے میں آ جائے, ہماری چھری ہٹ جائے, چھری کی جگہ مشین آ جائے. باقاعدہ حضور کچن میں نا دو ہاتھ ایسے دکھائے انہوں نے اور وہ کہتے ہیں اس کو کہ چھری پکڑاؤ, وہ مشین چھری پکڑاتی ہے, کیچ اپ پکڑاؤ اور وہ آٹا گوندو, مشینی ہاتھ آٹا گوندتے ہیں. یعنی بندہ کھڑا ہو کے بول رہا ہے, سارا وہ دو ہاتھ کام کر رہے ہیں, لیکن ظاہری بات ہے جو مزہ ماں کے ہاتھ کے اس کھانے کا پکا ہوا ہوتا ہے وہ چیز تو اس طرح سے نہیں آ سکتا. تو واقعی ایک ایسی انسان کو کبھی بھی مشین ریپلیس نہیں کر سکتی, انسان کا متبادل کبھی نہیں بن سکتی.
کوکر بھی تو ایک مشین ہی کی صورت ہے جو کوکر میں کھانا پکتا ہے. کوکر کیا بولتے ہیں, پریشر کوکر. پریشر کوکر میں کھانا پکتا ہے, منٹوں میں, گھنٹوں کا کام وہ منٹوں میں کر دیتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس نے ایک ان نیچرل کام کیا نا, تو ان نیچرل کام کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے وٹامنس وہ تباہ کر دیتا ہوگا, وہ غذائیت رہتی نہیں ہوگی جو مطلب چولہے میں. بلکہ گیس بھی خراب چیز ہے. جب یعنی کہ جو غذائیت ہم کوئلہ جلا کر, لکڑیاں جلا کر جو پکائیں گے, اس میں اور گیس کے بھی فرق پڑے گا. میں سمجھتا ہوں فرق پڑے گا اس میں. یہ دوائیں نا, دوائیں جو پکائی جاتی ہیں نہ گیس پر, نہ لکڑی پر, نہ کوئلے پر, یہ اس پہ اپلوں پر پکاتے ہیں. گوبر گائے وغیرہ کا اس کے اپلے بنتے ہیں, اس پر یہ دوائیں پکائی جاتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ نیچے جو کچھ جل رہا ہے اس کا بھی اثر جو ہے جو ہنڈیا میں جو اس میں آ رہا ہے. گرینڈر مشین سے پیسے یا پتھر کے سل پر مسالہ بنائے, دونوں کا ٹیسٹ فرق پڑ جائے گا. صلو علی الحبیب
اللہ
علی محمد.
ایک ہے سہارا, دوسرا ہے سراہا, ان میں کیا فرق ہے, وضاحت فرما دیجئے.
سہارا کسی کو سپورٹ کرنا, اور سراہا میں کسی کی تعریف کی. سراہا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی والدہ سید ہے اور والد شیخ صدیقی ہیں تو اس کا شمار کس ذات میں ہوگا, سید میں یا صدیقی میں؟
صدیقی, نسب باپ سے چلے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ, فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ,
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.